معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
الحمدللہ. جب ہم مدنی مذاکرے کے لیے اسلامی کے ساتھ آ رہے تھے تو تمام اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ مسواک لینے کی نیت کی. الحمدللہ میں نے بھی مسواک لیے اور میرے ساتھ جو 20 اسلامی بھائی تھے سب نے جو ہے الحمدللہ ایک ایک مسواک لیے امیر اہل سنت کے فرمان کا.
پہلی بار فیضان مدینہ آیا ہوں. الحمدللہ جتنا سکون آج مجھے یہاں ملا ہے زندگی میں کہیں نہیں ملا مجھے. اب میں تو فیضان مدینہ کا ہی ہو گیا ہوں. اب انشاءاللہ یہاں سے نہیں جانا ہے مجھے.
میں الحمدللہ مدنی مذاکرے میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں اور دوسرا یہاں پہ سب سے بڑی بات تو یہ پیر صاحب کی زیارت ہوتی ہے.
ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے, وہ مؤذن جو ہے دعوت اسلامی کے انہوں نے ذہن بنایا تو اس وجہ سے دوبارہ آنا ہم نے شروع کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ماحول اتنا اچھا ہے کہ یہاں پر جو ہے بیٹھنے کا دل کرتا ہے, آنے کا دل کرتا ہے.
ماشاءاللہ یہاں بڑی اچھی حاضری ہوئی, یہاں آ کے ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے. اور میرے طلبہ فرسٹ ٹائم یہاں پر آئے ہیں اور ان کے تاثرات بھی بڑے اچھے ہیں. علم سے زیادہ اثر جو ہے عمل کے اندر ہے, اور عمل ایک فکر ہے وہ یہاں سے ملتی ہے. یہ عالمی روحانی مرکز میں اس کو کہوں گا, جس کو دلی سکون نہ ملتا ہو وہ یہاں آئے اور یہاں آ کر بیٹھے. انشاءاللہ یہاں سر یہاں سے اپنے دامن کے اندر بہت کچھ پا کر جائے گا. آپ بھی یہاں آئیں, ہر ہفتے کو آئیں, ہر روز آئیں, یہاں سے برکتیں لوٹیں, یہاں سے دعائیں لیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں.
الحمدللہ میری اہل سنت جو ہے تین ساڑھے تین چار گھنٹے قربانی دے رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک اپنا سکا باپ اپنے بیٹوں کو تین چار گھنٹے کی نصیحت نہیں کر سکتے. جو یہ قربانی دے رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے صبح شام کوشش میں لگے ہوئے, یہ میرے حال سے بہت بڑی قربانی ہے. اور میری 54-55 سال کی عمر میں نے ایسی قربانی دینے والا ایسا مجاہد میں نے نہیں دیکھا. کھانا چھوٹے بھلے چھوٹ جائے, کھانا پینا چھوٹ جائے, مگر مدنی مذاکرے میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ہر صورت میں مدنی مذاکرے میں آنا چاہیے اور یہاں سے فیض حاصل کرنا چاہیے.
مجھے بھی الحمدللہ دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت معلومات ملی ہے جو پہلے نہیں معلوم ہوتی تھی, جیسے نماز کے مسائل, روزوں کے مسائل, حلال اور حرام کے مسائل. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کی برکت سے ہی میری بہن بھی ماشاءاللہ عالمہ بن رہی ہے اور بھائی بھی عالم بن رہے ہیں. ہمارے ماحول پہلے نہیں تھا, اور جب مدنی ماحول میں آئے بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے میں کہتے ہیں, دلی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یا یہ عربی نیت جو بھی کری اس کے معنی پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ لیں. جب تک مسجد میں رہیں گے آپ اعتکاف کا ثواب پاتے رہیں گے, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمن شریف پینا, دم کیا, پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. پہلے سے شرط نہیں ہے, اس وقت بھی کر سکتے ہیں, اعتکافی نیت کر کے پھر آپ افطار وغیرہ کر سکتے ہیں. البتہ یہ کہ ثواب کے لیے نیت کرنی چاہیے, بہتر طریقہ اس کا یہ بتایا گیا کہ جیسے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں, کچھ ذکر و درود کر لیں, دو رکعت نفل پڑھ لیں اگر مکرو وقت نہ ہو تو, یا اس وقت کی نماز پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے اور سونے میں بھی افطار میں بھی ٹھیک ہے, کرنا ہے تو کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے جمعہ الاخرہ کی آج پہلی تاریخ ہے, چاند رات ہے. پہلی کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ ہفتہ وار شروع ہو چکا, اب سوالات کیجیے. سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بند پڑا درس کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بھائی شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ ارتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محترم بر مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ دور حاضر میں ایک سے ایک عقل مند لوگ موجود ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے کام اپنی عقلوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات کئی عقل مندوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر تکبر بھی آ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل کسی کام میں خطا نہیں کرتی. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا واقعی عقل خطا نہیں کرتی, کیا عقل عاجز بھی ہے یا کہ نہیں, اور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بے حساب بخشے اور میرے لیے میری عقل میں خوب خیر و برکت و عافیت عطا فرمائے.
غیر مسلموں کو جب جہنم کے خازن حضرت مالک علیہ السلام ڈانٹ پلاتے ہوئے سوالات کریں گے تو جواب میں کفار بطور حسرت کہیں گے اللہ پاک نے جس کو سورۃ الملک آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ جس عقل سے دین نہ سمجھا جائے وہ بے عقلی ہے. جو کان اور آنکھ نبی کے احکام نہ سنیں, اللہ پاک کی آیتیں نہ دیکھیں, وہ بہرے اندھے ہیں. اگرچہ دنیا بھی امور میں کان آنکھ کام آئیں, تو یوں مطلب یہ کہ پتا چلا کہ عقل جو ہے وہ بھول بھی کرتی ہے, خطائیں بھی کھاتی ہے. عقل مند تو بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے کہ سیاسی لیڈر ایک سے عقل مند ہوتے ہیں, لیکن ایک تعداد ہے سیاسی لیڈروں کی جو دین کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کرتے, بعض وقت صفر ہوتے ہیں, یہاں تک کہ تخریب کار دہشت گرد یہ بھی بعض وقت بہت عقل مند ہوتے ہیں. اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی یہ لاتے ہیں کہ یہ ہو چکنے کے بعد سائنسدان سر پکڑ کر اور انتظامیہ گھوڑے دوڑاتی ہے کہ اب اس کا توڑ گیا. یوں عقلیں تو بہت ساروں کے پاس ہوتی ہے, ڈاکوؤں کے پاس, بدماشوں کے پاس, چوروں کے پاس, سب کے پاس عقلیں ہوتی ہے. اور یہ ایسی ایسی ٹیکنیک استعمال کر کے واردات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عقل حیران رہ جاتی ہے. تو عقل کا درست استعمال, تو عقل مند وہی ہے جس کی سمجھ میں اللہ پاک کی وحدانیت آ گئی، جس کی سمجھ میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ہونا، تشریف لانا یہ آیا، اور جو بھی فرشتے، جنت، دوزخ، جو بھی ہمارے ضروریات دین اسلام، یہ جو جس کی سمجھ میں آئے نا وہ ہے عقل مند، یعنی اچھا عقل مند، ستھرا عقل مند، سمجھدار عقل مند، ورنہ تو باقی اب عقل کے گھوڑے تو وہ سارے دوڑاتے ہیں اور جہنم میں انہوں نے کودنا ہے، جو اللہ پاک کی اس طرح مطلب نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بغاوت جو کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے جو کفر پر مریں گے۔ تو یوں اپنی عقل پر آدمی کو اندھا اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو خود رائے بھی بولتے ہیں، جیسے میں نے جو رائے قائم کی بس وہ یہ درست ہے، باقی یہ جب باتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، یعنی میں جو کہوں بس وہی ہوگا، میں نے کہہ دیا بس خلاص ختم، میں نے بول دیا چپ کر، اس طرح کی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ان کے پاس بعض اوقات مال ہوتا ہے، بعض اوقات ان کے پاس اثر و رسوخ ہوتا ہے، بعض اوقات عہدہ و منصب ہوتا ہے، تو ماتحت ہوتے ہیں بےچارے، وہ دبے کچلے لوگ، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن قلبی طور پر بدظن ہوتے ہیں کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، یہ غلط رائے قائم کر رہا ہے، سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، کہ بولیں گے تو یا تو نوکری جائے گی یا پھر سزا ہوگی یا جیل میں جانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں مطلب اپنی عقل پر اعتماد کرنا جو ہے نا، یہ بہت سو کو لے ڈوبتا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عبی بن کعب، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اس شخص فرمایا جو عقل مند ہے، عرض کی زیادہ عبادت گزار کون؟ ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے، عرض کی سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو عقل مند ہے۔ عرض کی کیا عقل مند وہ ہے جس کی باطنی صفات مکمل ہوں، فصاحت ظاہر، ہاتھ سخی اور مقام عظیم کا مالک ہو؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کے اسباب ہیں، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا عقل مند وہ ہے جو متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے، اگر یہ دنیا میں بظاہر ذلیل و رسوا ہو۔ ایک روایت میں کہ بے شک عقل مند وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں کی تصدیق اور اس کی فرما برداری کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل مند بنائے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایمانوں پر تو ہم عقل مند ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر اللہ پاک اس عقل مندی پر استقامت دے کہ اس عقل کو کہیں زوال نہ لگے اور کچھ کا کچھ نہ ہو جائے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، ہم دنیا اور آخرت کی، اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی عافیت و سلامتی چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
معلوم حافظ عبد الماجد دے زما حضرت سے ندا سوال دے، حب مرشد کے سرنگ اضافہ راولو۔
یہ پٹھانی میں سوال کیا، اردو ترجمہ لکھا ہوا تھا، پشتو میں سوال کیا کہ پیر کی محبت کیسے بڑھے؟ تو یہ کہ اپنے پیر کا تصور باندھے، پیر میں عیب تلاش نہ کرے، خوبیوں کی طرف نظر کرے، اگر کوئی عیب محسوس ہو تو اسے اپنی نظر کا دھوکا سمجھے، اپنے خیال کا دھوکا سمجھے اور اس کو جھٹک دے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ پیر کی خوبیوں پر نظر رکھے گا اور تصور میں تصور باندھے گا، جتنی عقیدت اس کی زیادہ ہوگی، محبت زیادہ ہوگی، اس کو فیوز و برکات بھی زیادہ حاصل ہوں گے، تصور باندھتا رہے اس کا۔ اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے. اللہ تعالی اعلم ورسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں ایسوسیٹ پروفیسر پلاسٹک سرجری. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسافر مقامی امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو کیا وہ نیت قصر کی ہی کرے گا یا وہ پوری نماز کی ہی نیت کرے گا؟
مقیم امام ہے تو مسافر پوری نماز پڑھے گا, اس کو پوری ہی نیت کرے گا. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مسافر نے انفرادی طور پر اگر اپنی نماز پڑھی نا تو وہ جو چار رکعتی فرض ہیں ظہر عصر عشاء ان صرف فرضوں میں چار کی دو پڑے گا قصر پڑے گا. تو یہ متعین ہے شریعت کی طرف سے ایک طے شدہ امر ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی مسافر نے چار فرض کی نیت کی بالفرض اس کو دو پڑھنے ہیں, پڑھنے ہی دو ہیں اس کو لیکن نیت چار کی کر ڈالی تو اب بھی یہ دو پر سلام پھیر دے اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح مقیم کے لیے چار یہ فائنل ہے متعین ہے. اب چار کی جگہ اس نے قصر کی نیت کر لی کہ جیسے ابھی ہے مقیم اور عشاء کے دو فرض قصر پڑھنا ہوں یہ نیت کری تب بھی یہ چار پوری کر لے اس نیت سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دوران سفر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر نمازیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جماعت میں لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں اگر کوئی نماز میں شامل ہو گیا کسی کے پیچھے اور اب اس کو نہیں پتا کہ یہ مسافر ہے یا مقیم ہے, تو مقتدی کو جو پیچھے نماز شروع کر رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ انہوں نے چار کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا دو پر سلام ہو گیا, یا وہ سمجھے کہ میں بھی مسافر تو یہ بھی مسافر ہوں گے, پتہ چلا وہ وہیں ایئرپورٹ پر ہی کوئی مطلب ہے جو امامت کر رہے ہیں اور وہیں کے ہیں تو یا کسی اور جگہ پر ہے تو وہ چار بار کر رہے ہیں, تو یہ مطلب کہ سفر میں مختلف جگہوں پر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں امام کو اور مقتدی کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ جو سفر کرنے والے ہیں ان کو بھی نماز کے تعلق سے رہنمائی مل جائے؟
دیکھیں اگر امام مسافر ہے نا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سلام پھیر کر اعلان کرے کہ میں مسافر ہوں, جو مقیم ہے وہ اپنی چار پوری کرے. مفتی صاحب مزید اس کچھ وضاحت فرما دیں.
اصل میں یہ احتیاط تو یہی ہے کہ اصل عمومی طور پر چونکہ احناف جو ہیں ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جو مقتدی ہے اس کی نماز یا تو امام کی جو نماز ہے وہ مقتدی کی نماز سے اعلیٰ ہو یا برابر ہو. اگر کم والی صورت ہوئی جیسے مثال کے طور پہ امام نوافل ادا کر رہا ہے اور پیچھے کوئی فرض کی نیت آ کے کر لیتا ہے تو احناف کے نزدیک پھر اس کی جو نماز ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, درست نہیں ہوگی. تو اس لیے اس بات کی احتیاط یہ بھی ضروری ہے کہ جو حنفی ہیں احناف ہیں وہ اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ اس طرح ہر ایک کے پیچھے نماز شروع کر دینا یہ درست بھی نہیں ہوگا, شرائط بھی امامت کی ضروری ہیں. پھر اس کے بعد بعض اوقات جہری نماز ہوتی ہے تو اب امام اپنی پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے سر کے تو ایک شخص اکیلا اپنی پڑھ رہا ہے تو وہ سیدھے پڑھ رہا ہے, اب پیچھے آ کے کوئی عشاء کی نماز میں اس کے پیچھے شروع ہو گیا جماعت نیت کر لی اس نے تو اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اطلاع دینا ضروری ہے کہ یہ اس کے پیچھے شامل ہو گیا ہے تاکہ پھر وہ جہری قرات بھی کر سکے. تو اس میں بہتر اور عافیت یہی ہے کہ اسی کے پیچھے نماز ادا کریں جو ابتدا سے پڑھ رہا ہے اور اس سے معلوم کر لیں کہ وہ مقیم ہے مسافر ہے اور کون سی نماز ادا کر رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کے پیچھے نماز ادا کریں.
اللہ کرے کہ اتنی معلومات ہو جائے نا. باقی سفر میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ یہ شامل ہو جاتے ہیں, چاہے ہم سنتیں پڑھ رہے ہوں نفلیں پڑھ رہے ہوں آگے کھڑے ہو جائیں گے. بعض اوقات لائن لگ جاتی ہے اور امام جو بن جاتے ہیں ان کے بھی انداز ہولیے چہرے مورے عجیب ہوتے ہیں اور سب پڑھا رہے ہوتے ہیں نمازیں ایک دوسرے کو. حالانکہ امامت کے بھی اچھے خاصے مسائل ہیں. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں شرعی مسائل اور نماز کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے احکام کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے, اس کو پڑھ لیں. اس میں مسافر کی نماز, یہ بھی ایک رسالہ شامل ہے, 12 رسالے, وضو کا, غسل کا, نماز جنازہ, نماز کا طریقہ, جو پانچوں ٹائم کی نماز ہے ان کا طریقہ وغیرہ, کافی لینے اس میں آپ کو معلومات ہو جائے گی. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں حدیثن یا پھر اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ جو کتاب نماز کے احکام جس کی امیر السنت ترغیب دلا رہے ہیں, 375 روپے کی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اگر اس کو چاہیں تو فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اوپر والے ہونٹ سے نیچے والے ہونٹ کے جو بال ہوتے ہیں جسے بچی کہا جاتا ہے, تو اس پر اپنا ہونٹ بار بار لگاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانت لگنے کی وجہ سے اس کے ایک دو بال نکل آتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. میری اور میرے والدین کی بھی صاحب بخشش و مغفرت کی اور سلامتی ایمان کی دعا بھی فرما دیں.
اللہ پاک آپ کی بے حساب مغفرت کرے, میری بھی بے حساب بخشش کرے, ساری امت بخشی جائے. اس میں یوں بھی کرتے ہیں اور یوں پورا مطلب یہ بال پکڑ لیتے ہیں, چبارے ہوتے ہیں, اور یوں پکڑ کے بھی چبارے ہوتے ہیں, تو کر رہے ہوتے ہیں, نہیں پتا ہوتا لوگوں کو. تو ظاہر ہے کہ جب داڑھی ایک مٹھی جب تک پوری نہیں ہو جاتی, ایک مٹھی سے زائد بال تو لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں لے سکتے. تو یہ بچی داڑھی جو ہے یہ بھی داڑھی میں شامل ہے, اس کے بھی بلا ضرورت یہ بال یوں چباتے رہتے ہیں, باقی بھی پکڑ کے ڈالتے ہیں منہ میں. اب اس میں جو جراثیم ہے, میل کچیل ہے, وہ بھی تو پیٹ میں جا رہا ہے نا, تو ایسا نہیں کرنا جی, ان کو چھیڑنا نہیں ہے. نماز کے دوران بھی یوں کرتے رہتے ہوں گے, تو نماز کے دوران داڑھی سے کھیلنا یہ بھی مکرہ تحریم ہے. کھیلنا یہی ہے, کھیلنا کو فٹ بال اور کرکٹ کے میچ کو جوڑی کھیلنا بولتے ہیں, یہ مطلب یوں کرتے رہتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ویسے ہی کرتے رہتے ہیں لوگ, نماز میں نہ بھی ہوں تو وہ کھیلتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا کچھ نہ کچھ غفلت تاری ہوتی ہے, جو کہا جا رہا ہے وہ بات بھی شاید پوری سمجھ نہ پاتے ہو, دماغ اس طرف بھی تھوڑا متوجہ ہے نا, تو اس لیے وہ پھر اس طرح بال کچے ہوں گے, جڑ سے اکھڑیں گے, ٹوٹیں گے, یوں لوگوں آتے رہتے ہیں بس.
مطلب بعضوں کو یہ وجہ شاید انگلیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنے کو چاہیے ہوتا ہے, خصوصیت کے ساتھ جب ان کے اوپر کوئی فکر آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے نا, تو وہ غور میں چلے جاتے کہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ کوئی شاید یہاں سے کوئی ان کو سوچ بہت اچھی آتی ہوگی, کوئی دماغ کے اندر کوئی ان کا اینٹینا چلتا ہوگا. اگر ان کو ایسا دیکھا گیا کہ اگر ان کو کوئی ایسا آلٹرنیٹ دے دیا جائے نا انگلی میں کہ بھائی آپ کو تسبیح پکڑ لیں, دیکھا گیا یہ مطلب یوں دیکھے کہ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اگر تسبیح ہاتھ میں دیتی تو ان کو کچھ تو کچھ چاہیے, بغیر چاہیے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے, تو وہ داڑھی پر یا پھر کہیں یا کہیں بھی یہ اپنا مطلب اپنے ہاتھ کو یہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں, جاؤ اور جو کرو. تو الٹرنیٹ میرا خیال ہے اگر ہو تو.
ہر حرکت و سکنت پر قیامت کے دن حساب ہے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں فضول تو اس پر حساب تو ہے قیامت کا دن. انگلی کیوں ہلائی اس کا بھی حساب ہے, یہ دھاگا توڑا دھاگا کیوں توڑا. اللہ پاک اپنا خوف عطا فرمائے. تو دانت چباتے رہتے ہیں, انگلی سے دانت چباتے رہیں گے, اور یہ اتنے پکے ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں نا, یہ بچپن سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو 100 مرتبہ بولو یہ نہیں, ان کی عادت چڑھ نہیں جائے گی. ابھی بھی کر رہے ہوں گے, میری بات بھی نہیں سن رہے ہوں گے, یہ لگے ہوں گے اپنے دھندے میں, یا وہ خالی بیٹھے تو پاؤں ہلاتے رہیں گے, انگلیاں زمین پر نچاتے رہیں گے, بجاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ, مطلب یوں سگریٹ پیتے رہیں گے ہاتھ سے, ایک سے حرکتیں کر رہے ہوتے لوگ. تو یہ عادتیں نکالنی چاہیے.
یہ پیارے اسلام بھائی مدنی مذاکرے کی بہترین
آئیڈیا اچھی ہے,
بہترین
تسبیح بھی لے اور پڑھے بھی پھر اس کو.
مدنی مذاکرے کا یہ ایک بہترین فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہمارے اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں جن پہ عمومی طور پر کوئی سامنے بولتا نہیں ہے، شخصیت تھوڑی وزندار ہوتی ہے، وزندار ویٹ مراد ہاری نہیں قد کاٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو سمجھایا نہیں جاتا. تو مدنی مذاکرے میں یہ بھی ہمیں سمجھنے سیکھنے کو ملتا ہے کہ بسا اوقات ہمارے بیٹھنے کے انداز، ٹانگ پر ٹانگ چڑھانے کے انداز، ٹانگ ہلانے کے انداز، سامنے کوئی مطلب کہ ایک معزز فرد ہے، پیر ہیں، بزرگ ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، اس طرح ہوتا تو کئیوں کے بیٹھنے کے انداز بھی اتنے مطلب مزیدار نہیں ہوتے، وہ بڑے لاپرواہ بے پرواہی کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو مینرس ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے فرش پر یا چیئر پر یا صوفے پر، اور اس میں پھر میرا خیال ہے کافی احتیاطیں ہم کو کرنی چاہیے. تو یہ مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں. مدنی مذاکرے دیکھیں کچھ دیر اب شرعی مسائل بھی، اب اخلاقیات بھی، عادت اور اطوار بھی، تمیز بھی، مینرز بھی، ساری الحمدللہ مدنی مذاکرے کی یہ خوبیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں خود بھی اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی مذاکروں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ.
آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، انگوٹی پر مقدس نام لکھوانا کیسا ہے اور اسے پہن کر بیت الخلاء میں جانا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا.
لکھوانا یہ نگ جو ہو نا، جیسے انگوٹی ہے شریعت کے مطابق، اور اس پر جو نگ ہے اس نگ پر لکھوانے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ مقدس نام اگر لکھا ہے تو اس کو اتار کر جانا ہو بیت الخلاء میں، یوں واش روم میں لے جائیں گے تو یہ بے ادبی ہے، چھپا ہوا ہو مثلا جیب میں ہی چھپا لیا، یہ بہتر ہے کہ باہر رکھ کر جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام حافظ بابر علی اتاری ہے. میرا میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا شیطان جنوں کو بھی وسوسے ڈالتا ہے؟
وہ شیطان ہے ہی خود جن، تو اصل شیطان دو طرح کے ہیں، شیاطین الانس والجن، انسان بھی یعنی کہ وسوسے ڈالتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس، وہ ہے نا قرآن کریم میں کہ وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں جنات بھی ڈالتے ہیں. تو جب انسان انسان کو وسوسے ڈال سکتے ہیں تو پھر یہ کہ شیطان جنات کو وسوسے کیوں نہیں ڈالے گا؟ تو جنات بھی تو گناہ بہت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اللہ پاک کی عبادت کے پابند ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جنات بھی تو بہت گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ شیطان جو ہے، چونکہ جنات گناہ تو کر ہی رہے ہیں، تو گناہ گاروں کی تعداد زیادہ ہے ان میں نیکوں کے مقابلے میں. مزید مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں.
جی اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ یہ شیطان اور نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بھی راہ سے بہکاتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر علی سنت، اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. عرض یہ کرنا تھا، میں اس وقت اٹلی کے شہر بلونیا کے ساتھ، ایک چھوٹا سا شہر ہے ایمولا، اور اس کے ساتھ آگے ایک گاؤں ہے بورگو تسنیانو، یہاں پر ہوٹل میں رکا. تو یہاں پر عرض یہ کرنا تھا کہ ایک تو باہر یہاں اس علاقے میں برف باری شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو یہ بریک بریک برف ہو رہی ہے، زیادہ پراپر بڑی بھی نہیں ہے تو بارش بھی نہیں ہے. تو کیا اس میں جو درود پاک ہم بارش والا پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا؟
اول تو بارش کا کوئی مخصوص درود شریف تو میں نے پڑھا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. تو یہ درود شریف ہے، یہ درود اکبر پنج سوروں میں لکھا ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے. تو اس کو بارش کا درود اگر بنا لیا ہے تو بنانے والوں نے، لیکن ایکچولی یہ بارش کا درود شریف نہیں ہے، یہ ویسے بغیر بارش کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بارش میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ فائنل نہ کہا جائے کہ یہ بارش کا درود شریف ہے. پہلے بہت پہلے میرے ذہن میں بھی یہ کسی نے بٹھا دیا تھا اور میں نے بیان بھی کر دیا تھا, لیکن یہ کہ بعد میں میری خود عقل نے کام کیا کہ یار یہ کیسے. تو کوئی پھر میں نے معلومات کی تو مجھے بھی کوئی دلیل کوئی حدیث کوئی روایت ایسی اب تک تو میں نے نہیں پائی نہ سنی کہ یہ درود شریف اس کے لیے. پھر مجھے درود اکبر میں وہ ملا تھا, یہ درود اکبر کا یہ تو حصہ ہے جس میں یہ بھی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار, اے اللہ ہمارے آقا مولا محمد پر اتنے درود بھیج جتنے درختوں کے پتے ہیں, اور وہ بارش کے قطروں والا یہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار, کہ یا اللہ پاک میرے آقا مولا محمد پر اتنے درود بھیجے جتنے بارش کے قطرے ہیں. تو یہ بارش برسے تبھی یہ درود بھیجے گا اللہ تعالی, قطروں کے ورنہ نہیں بھیجے گا کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب بھی کہ اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں ہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. تو بہرحال یہ کہ وہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے, اور ظاہر کہ وہ اس دور کے جو سننے والے تھے پتہ نہیں نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ تھا, سما نہ ہو گیا تو میرے بس کسی نے بول دیا میرے کو.
تو دلائل الخیرہ شریف میں اس طرح کے درود پاک لکھے ہوئے ہیں, یہ بارشوں کے قطروں پر, اشجار پر, اوراق پر. تو یہ دلال الخیرات میں صاحب دلال الخیرات نے اس طرح کے درود پاک, کئی اس طرح کے درود پاک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے ہیں.
سبحان اللہ. لیکن میں نے کہا تھا کہ خاص موقع کی مناسبت سے اس کا کوئی پڑھا نہیں ہے, اس وقت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں.
اگر آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے,
بارش میں پوچھا ہے ان کا تو جواب مل ہی گیا نا.
جی اب یہ بھی ارشاد فرما, جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی دعا ہے جو پڑھی جانی چاہیے؟
جی ہاں, یہ مٹھو سنائے گا آپ کو دعا.
میرے ذہن میں مٹھو کا نام آ رہا تھا, میں کہا مٹھو سے سنیں گے. مٹھو بارش ہو رہی ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
پڑھاتے ہیں ہم کو اکثر پڑھاتے رہتے ہیں بارش.
اللہم طیبا نافعا, یا اللہ پاک رحمت کی بارش برسا.
آمین.
اور
ایک ہی یاد ہے,
اللہم طیبا نافعا. الحمدللہ برستی بارش میں تو ویسے دعا بھی قبول ہے, کوئی سی بھی دعا ہم کرتے ہیں تو جو دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دعا مانگنا برستی بارش میں سنت بھی ہے اور قبول بھی ہے.
حضور میں ایک ذاتی نوعیت کا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے. مٹھو بھی اس وقت ماشاءاللہ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں, کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ 7 سال کے ہونے والے ہیں, وہ ماشاءاللہ 7 سال کے ہو گئے, اللہ پاک درازی عمر بخیر عطا کرے ماشاءاللہ, حسن نظام. اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے اس کی نماز چیک کی ہے, تو آپ مجھے فرما رہے تھے کہ ان کو نماز آتی ہے یہ 7 سال, کیونکہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. تو 7 سال کا ہونے سے پہلے بچہ اس حد تک نماز سیکھ لے کہ اس کو 7 سال کے بعد جب ہم نماز کا حکم دیں کہ نماز پڑھو تو اس کو کسی حد تک نماز درست پڑھنے آ رہی ہو, اور اس پہ جب ایک بچپنا اور ایک عمر ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں مزید درست کرنے کی عادت رہتی ہے, لیکن ایک میکسیمم پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ماشاءاللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کو بھی وہ شاید وہ نہیں آتا ہو جو ان کو آ جاتا ہو. تو اس طرح کی تربیت کے لیے کئی والدین بیچارے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا کریں. تو آپ کچھ اپنے تجربات میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین تک, سوشل میڈیا والوں تک پہنچائیں کہ ایسا کیسے کرنا چاہیے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے اس قدر دعائیں یاد ہوں. اب گھر میں داخل ہونے کی دعا ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ, مٹھو پڑھاتے ہیں, اور بھی مسجد دیکھتے ہیں تو صلو علی الحبیب درود پاک پڑھاتے ہیں. تو یہ جو کچھ انداز میں دیکھ رہا ہوں سفر ساتھ ہوا ہے, تو اور بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا جیسا حاجی اسید بھی ہیں آپ کے پوتے وقت, تو یوں مطلب کہ گھر میں یہ ماحول دیکھا گیا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں, ہمارے والدین کو؟
گھر میں یہ ماحول دیکھا گیا ہے, آپ نے جواب دے دیا نا.
اچھا یوں
ماحول پر ہی اب گھر میں گناہ بھرا چینل چلتا رہے اور مطلب ڈانس ہوتے رہے اس میں، اور آپ بولو کہ میرا بچہ صحیح سے نماز پڑھے تو کیسے پڑھے گا یار؟ ماحول مطلب خود بھی گھر کے افراد بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. تو اب یہ کہ بچوں کو جیسے ہی مسجد کے امام صاحب سے پڑھوا لیا تو اب تو آن لائن سروس مدینہ مدینہ ہوئی یار بیٹھے. تو یہ مطلب اس طرح مختلف ذرائع سے ان کو مطلب یعنی کہ یہ ماشاءاللہ اب آ گیا. یعنی کہ یہ بچہ اس لیے اپنے حساب کتاب سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کو پڑھاؤ نا تو غلطیاں کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے، بڑے بوڑھوں کے مقابلے میں کم غلطیاں کرتا ہے. یہ تو میں کہوں گا، میں جنرل بڑے بوڑھے کی بات کر رہا ہوں. مخاری جن کے تقریباً درست الحمدللہ پائے ہیں میں نے، اکا دکا ہو جاتی ہے کوتاہیاں، یوں تو ہیں مجھ میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں.
میں عاشقہ نے رسول سے ایک بات درخواست کرتا ہوں، ایک بات بات
بیان ان کو آتا ہے سمجھو، تحیات بھی آتی ہے، درود ابراہیم بھی،
تو میں کچھ
رب اجعلنی دعا بھی پڑھ لیں گے.
کچھ اور میں عرض کرتا ہوں حضور،
کیسے رکھنی ہے، رکو کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیسے سجدہ کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، یہ تقریباً ان کو آتا ہے الحمدللہ. ثنا بھی آتی ہے، سب پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ.
اچھا اب میں عرض کرتا ہوں کہ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ہم گھر میں داخل ہوئے تو امیر سنت نے حسن رضا سے کہا کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھائیں، تو انہوں نے دعا پڑھائی، اونچی آواز سے پڑھائی. اچھا یہ درود پاک اگر انہوں نے اول نہیں پڑھا تو آپ نے کہا کہ درود پاک پڑھیں، آپ نے ان کو پڑھایا. اچھا جب ہم گھر سے باہر جا رہے تھے تو آپ نے کہا چلے مٹھو باہر گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھائیں، تو دعا پڑھائی. گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے کہا کہ سفر کی دعا پڑھائیں، تو دعا ان سے پڑھائی، اور جو غلطی ہوئی وہیں ان کو درست کروائی گئی، یہ اب دوبارہ ان سے پڑھوائی. اسی طرح کھانا کھاتے وقت کی، کھانا کھانے کے بعد کی، سوتے وقت کی، اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھائی. تو ایک تو یہ کہ میں کر رہا ہوں، والد ہوں، بھائی ہوں یا والدہ ہے، یہ خود کر رہی ہے، مگر بچوں سے نہیں کروایا جاتا. میں نے جو تھوڑا سا دیکھا اور جو سمجھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں سے کروائیں اور جب یہ غلطی کریں تو غلطی پر ٹوکر خود نہ شروع ہو جائیں، ان کی غلطی کو دوبارہ درست کر کے ان کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، کہیں اب یوں پڑھو، اب یوں پڑھو. یہ ہماری دقت جو یہ کوشش ہے، یہ ہمارا جو ذمہ داری ہے، اگر ہم اس کو اس طرح نبھائیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں تو امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے نہ صرف فرائض و واجبات بلکہ انشاءاللہ یہ دعائیں اور سنتیں وغیرہ بھی سیکھتے سیکھتے اللہ نے چاہا تو ایک ایج آئے گی، بلکہ آپ دیکھیں گے 7 سال یا 8 سال کی عمر میں اگر بچہ اس حد تک ہے اور اگر اسی پیٹرن پر تربیت ہوتی چلی گئی تو بالغ ہونے پر ماشاءاللہ وہ کس قدر ان کی صلاحیت ہوگی اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. تو جو اصل میں دکھ ہے نا، میں بین الاقوامی طور پر بھی جو ہمارے اسلام میں سنتے ہیں، میں ہر ایک کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہمارے جو بچوں کے دکھ ہیں، پریشانی ہے، اور جب ہم یہ دیکھ دیکھ کے جلتے کہ ہمارا بچہ ایسا کیوں نہیں ہے، تو یہ بچہ خود سے کچھ نہیں ہو گیا، اس نے کوئی مٹی اٹھائی تھی اور مٹی لگائی تھی اور نہیں آ گیا، ان کو سکھانے والے تھے. تو ہمیں جب تک کہ ہمیں یہ نہیں کریں گے تو شاید ہمیں وہ منزل نہ ملے جس کے لیے ہم سوچتے ہیں. تو تمام دعوت اسلامی والے، والیاں، تمام عاشقان رسول، ہم سب کے لیے یہ کام ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، دعائیں پڑھیں اور اپنی اولاد کو دعائیں پڑھائیں اور سنتوں پر عمل کروائیں، اور یہ آہستہ آہستہ کرتے رہے گا تو انشاءاللہ منزل اللہ نے چاہ تو مل جائے گی.
اکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے ہر عمل کو بغور دیکھتے سنتے اور ان کی عبادتوں اور دعاؤں کو یاد کر کے ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باپ کو چاہیے کہ اچھا نمونہ بنے کہ اولاد باپ کی نقل کرتی ہے. بچوں کا پہلا مدرسہ ان کا گھر ہے، اور پہلے معلم دین یعنی اسلامک ٹیچر ان کے ماں باپ ہیں. حوالہ مرآت المناجی جی جلد 4 پیج نمبر 28. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے، رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
شریعت کا لفظ شرعا سے، جبکہ طریقت کا لفظ طریق سے ہے. دونوں الفاظ کا معنی، یعنی شرعا کا معنی طریق کا معنی ہے راستہ، یعنی دونوں الفاظ کے معنی یہی ہیں، راستہ. لیکن شریعت سے مراد وہ راستہ جو چوڑا اور سیدھا ہو، جبکہ طریقت سے مراد وہ راستہ جو تنگ اور خمدار، خم معنی جھکا ہوا، خمدار خمیدہ. تو یہ یعنی کہ یوں جیسے کہ وہ گلیاں یوں جاتی ہیں نا اس طرح، شاید یہ مراد ہے خمدار سے. اصطلاح دین میں شریعت سے مراد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، یعنی طور طریقے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریعت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حالات ہیں، اور طریقت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی واردات ہیں، جو دل پر آپ کے اللہ پاک نے القا فرمایا ڈالا، وہ چیزیں ہیں. حوالہ مانامہ فیضان مدینہ نومبر 2022. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی میں قبرستان آیا تو یہ دیکھا کہ یہاں قبر کے پاس یہ آگ لگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کہ یہاں آگ لگائی گئی تھی، اور وجہ اس کی یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ جھاڑیوں کو ہٹانے کے لیے یا کاٹنے کے بجائے یہاں پہ آگ لگا دی تاکہ یہ جھاڑیاں ختم ہو جائیں اور یہ صاف ہو جائے جگہ. تو اس طرح قبرستان میں آگ لگانے کے بارے میں اور جھاڑیاں اس انداز سے ختم کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
یہ طریقہ غلط ہے کہ قبرستان میں تو آگ لے جانا ہی بری فال ہے، یہ اچھی فال نہیں ہے، اچھا طریقہ بھی نہیں ہے. تو یہ آگ نہ جلائی جائے قبرستان میں، یہ ممنوع ہے. جھاڑیاں نکالنے کی ضرورت بھی کیا ہے کہ قبر پر جو تر گھاس یا تر جھاڑیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی حمد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس سے میت کے عذاب میں کمی آتی ہے. اور قبر سے یہ تر شاخ یا تر گھاس کو نوچنا یہ میت کی حق تلفی ہے، بہار شریف میں لکھا ہے کہ گھاس نوچنا، تر گھاس نوچنا یہ میت کی حق تلفی ہے. تو اس طرح یہ جھاڑیاں جلانا جو ہے یہ تو یوں بھی مطلب یہ کہ درست نہیں ہے. اور ضرورت کیا کہ قبروں میں راستے تو بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ جو قبر کو مٹا کر راستہ بنایا جائے تو اس میں چلنا حرام ہے. یہاں تک کہ اگر شبہ ہے کہ شاید پہلے یہاں قبریں تھی اور اب یہاں مطلب یہ کہ راستہ بنا دیا گیا ہے، تو اس شبہ والی جگہ پر بھی چلنا حرام ہے. مسلمان کی قبر کا بڑا احترام ہے، نہ کہ اس پر یہ آگے لگاتے پھریں. یہ ہمارے یہاں بس اس طرح کا انداز ہے یہ کہ وہ گورکن جو ہوتے ہیں یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، یہ پہلے اس کو جلائیں گے، پھر غالب بنے کہ جو قبریں ایسی ہوں گی جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہوگا، اس کو توڑ پھوڑ کر وہ دوسری قبر کھود ڈالتے ہوں گے.
حضور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ
صلی اللہ علیہ
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان میں بعض اوقات جھاڑیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جو چلنے کا راستہ ہے جو قبروں کے اوپر نہیں بھی ہے تو وہاں جھاڑیاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ چلنے کا راستہ دشوار ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی طریقہ جھاڑیاں کاٹ دینا چاہیے، جلانا نہیں چاہیے، کیا فرمائیں گے آپ؟
اچھا وہ راستہ جو واقعی راستہ ہے اور جہاں پہلے قبر نہیں تھی تو اس میں جھاڑیاں اگر وہ تنگ کر رہی ہیں، راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو یہاں ضرورتاً اس کو کاٹنا. یہ مفتی صاحب دیکھیں کیا فرماتے ہیں.
جی خردرو گھاس جو اور اسی طرح جھاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کو کاٹا جا سکتا ہے کہ وہ راستہ تنگ کر رہی ہیں، لیکن جلانا بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بدفالی ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی بندے کے ناہن بڑے ہوئے ہیں لیکن 40 دن گزرنے سے پہلے وہ کاٹنے کی بجائے کسی چیز سے گسا کر ان کو چھوٹا کر لیتا ہے لیکن کاٹتا نہیں ہے، لیکن وہ گساتا رہتا ہے، وہ بڑے بھی نہیں ہونے دیتا، تو کیا اس طرح
اس کے ناخن کاٹنے کا وہ 40 دن کے اندر حکم پورا ہو جائے گا یا کہ کاٹنا ہی لازمی ہے؟
فیض القدیر میں خصال فطرت والی حدیث پاک کے تحت ناخن کاٹنا سنت انبیاء نبیوں کی سنتیں، تو اس میں یعنی کہ فطری سنتیں کہ فطرتن مطلب بعض چیزیں ہیں جس میں خطرہ کرنا بھی شامل ہے، تو یہ کہ ناخن کاٹنا، تو ناخن کاٹنا سنت انبیاء ہے، اس سے مراد ناخن کا وہ حصہ ختم کرنا ہے جو انگلی کے سرے سے ملی ہوئی جگہ سے زائد ہو، کیونکہ میل اسی جگہ جمع ہوتا ہے. حوالہ فیض القدیر جلد 3 پیج نمبر 455 مصر، حاشیہ تحتاوی علی مراق الفلاح میں ہے. ناخن کاٹنے کا معنی یہ کہ انگلی کے سرے سے ملی ہوئی جگہ سے زائد ناخن کو ناخن تراش یعنی نیل کٹر، چھری یا ان کے علاوہ کسی چیز سے ختم کر دیں. حوالہ حاشیہ تحتاوی علی مراق الفلاح جلد 1 پیج نمبر 525 بیروت. تو یہ اس سے تو یہ سوال جو جنہوں نے کیا تو اس میں یہ جواب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی چیز سے بھی اس کو گھس دیا تو ناخن مطلب غائب کر دیے گھس گھس کر، تو یہ بھی مطلب ہے کہ ناخن ہٹ گئے، جو اصل مقصد تھا کہ میل نہیں رکنا چاہیے اور ناخن بڑھتے تو میل اس میں رکتا ہے، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا اس جزئیہ کے تحت. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الغریب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال امیر السنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں، اس میں لوگ جیکٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
بہار شریف میں لکھا کہ سینہ کھلا ہونا، یہ نماز میں مکر تحریر میں لکھا ہے. اب جیکٹ کھلی ہوئی اور نیچے کوئی اور کپڑا بھی پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے، نیچے سے جڑا ہوا بھی ہوتا ہے، تو یہ غالباً صدل میں بھی نہیں آئے گا نا؟ جب دونوں طرف کا کھلا ہوا ہو بالکل تو پھر صدل میں آئے گا یا کیا؟
اصل میں عرف کا لحاظ ہوتا ہے اس میں. ویسے یہ وہ جو بہار شریف وغیرہ میں واضح صراحت ہے، اگر نیچے کپڑا موجود ہے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو اس میں پھر نماز میں فرق نہیں پڑتا. لیکن اسی طرح کی جیکٹ وغیرہ کا معاملہ اگر فل کھلی ہوئی ہے تو اب پہننے والے کی شخصیت کو بھی دیکھا جائے گا، عرف کو بھی دیکھا جائے گا کہ بعض اوقات ایسی جیکٹ ہوتی ہے، ایسا سویٹر ہوتا ہے کہ جسے پورا کھول کر پہنا جاتا ہے، وہ ہر ایک پہنتا ہے، ایک معزز شخص بھی پہنتا ہے، عام شخص بھی پہنتا ہے. اور بعض اوقات ایسے یہ جیکٹ اور واسکٹ وغیرہ ہوتی ہے کہ جس کے بٹن معزز افراد لگا کے رکھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ان کو حکم یہی ہوگا کہ جو بہتر انداز ہے، عرف کا جو طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق اسے رکھیں. لیکن بہرحال اگر جیکٹ کی چین پوری کھلی ہوئی ہے یا بٹن کھلے ہوئے ہیں سویٹر کے، تو اس صورت میں نماز پہ اصلا کوئی حرج نہیں ہوگا، فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ نیچے عام طور پہ دوسرا قمیص وغیرہ پہنا ہوا ہوتا ہے.
کوٹ بھی کھلا ہوا رکھا جاتا ہے کوٹ، تو اس میں چونکہ نیچے لباس تو موجود ہے تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے.
میں سید شایان اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر ہمیں کہیں سے ولیمے کی دعوت آئی ہو اور اسی وقت دعوت اسلامی کا کوئی اجتماع وغیرہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ.
اب یہ کہ اگر ولیمہ بطور سنت کیا گیا ہے اور اس میں کوئی خرافات بھی نہیں ہے، فخر و تفاخر کے لیے بھی نہیں کیا گیا، تو اگر وہ سنت کے لیے کیا گیا ہے، اس میں کوئی مرد و عورت کا مکس اپ اختلاط بھی نہیں ہے، شرن کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ولیمے میں جانا یہ سنت موقعہ ہے، اور سنت موقعہ جانا ہے، کھانا نہیں ہے، کھانے میں اپنے اختیار ہے، تو بے شک کوئی 12 منٹ ہو کر آ جائے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ڈٹ کے کھائے گلے تک کہ ہاضمے کا چورن بھی ڈالنے کی گنجائش نہ رہے، تو 12 منٹ ہو کر آ جائے، 12 منٹ اجتماع میں سے مائنس کر دے اور اجتماع میں آ جائے، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اجتماع میں شرکت جو ہے مستحب ہے، اور ولیمہ جو واقعی ولیمہ ہے سنت کے مطابق جس کا میں نے وہ تذکرہ کیا، تو وہ سنت موقع ہے، تو سنت موقع کی خاطر مستحب کی خاطر سنت موقع کو تو چھوڑنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دے گا، تو یوں ولیمہ میں شرکت کرنی ہوگی. لیکن میں نے شرکت کرنے کا جو کوئی آپ کو طریقہ بتا دیا، اگر اجتماع میں جانا اور جانا بھی چاہیے تو دونوں کی کوئی سی ایڈجسٹمنٹ کر لیں ٹائم کا، کہ یہاں بھی شرکت ہو جائے وہاں بھی شرکت ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھیں کسی کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض ذمہ داران وہ جذبات میں روکتے ہوں کہ ولیمے میں نہیں جاؤ اجتماع رہ جائے گا فلاں، تو ایسا نہیں ہے، اس کو ان کو روکنا نہیں چاہیے، روکنا شرن درست بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے نہیں روکا بلکہ حکم دیا ہے، تو میں اور آپ کیسے روکیں؟ ہم روکیں گے تو ہمارے روکنے سے وہ ظاہر کہ نقصان ہی ہونا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ جیسے کوئی دوسری جگہ ٹائم دے چکا ہے یا اس اجتماع میں اس نے بیان کرنا ہے اس کو دعوت اب ملی ہے اور یہ پہلے وعدہ کر چکا ہے کہ میں بیان کروں گا، تو اب یہ کہ یہ ایک عذر ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے یا کہیں اور یہ دعوت قبول کر چکا ہے یا کہیں اور اس کی کوئی ایسی یعنی کہ چیز ہے کہ جہاں اس نے مطلب ٹائم دیا ہوا ہے اور اس کے نہ جانے سے ظاہر ہے وہاں حرج ہو رہا ہے، تو اس طرح کی کوئی صورت ہے اور ولیمے میں شرکت نہیں کر پاتا تو وہ ایک الگ بات ہے. تو سننا جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بیان کرنا بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ اگر آپ جیسے کہ ہمارے خصوصی جمعرات کے دھوم دھام سے اجتماعات ہوتے ہیں میدانوں میں اور مطلب بڑے بڑے اجتماعات، وہ بڑا خرچہ کر کے انتظام ہوتا ہے، اب وہ ابو البیان نظر آ رہے ہیں، ابو البیان کا بیان تو خاص کر مطلب مانا جاتا ہے، اب ان کا وہ بیان اور آپ نے دے دی ولیمے کی دعوت، یہ آ کر بیٹھ گئے آپ کے پاس اور یہ سارے اجتماع کا جو حساب کتاب ہوگا وہ سب سمجھ سکتے ہیں، تو کوئی ایسی صورتیں ہیں تو وہاں گنجائش موجود. سننے والے کا یہ مطلب عذر نہیں ہے کہ مجھے سننے کے لیے جانا ہے، وہ ولیمے میں چلا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی یہ سوال کرنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جو یہ مفہوم ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو عرض یہ تھی کہ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے، مطلب کیا عرف عام میں یا جو اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں کا مطلب تو یہی سمجھ میں آتا ہے، یا اس کی کوئی مزید وضاحت ہے تو وہ پلیز عطا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرا.
ہم میں سے نہیں ہے، اس سے مراد حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل نہیں کر رہا، عمل پیرا نہیں، ہماری دی ہوئی ہدایت پر گامزن نہیں، ہم نے جو ہدایت دی ہے اس کو یہ اس پر نہیں چل رہا، اور ہمارے اخلاق سے یہ آراستہ نہیں، ہمارے اخلاق سے اس کو مطلب کہ اس نے نہیں اپنائے. حوالہ شرح ابی داود للعینی کتاب الصلاۃ، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس طرح کی احادیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. ہاں جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرے وہ بے شک اسلام سے خارج ہے. حوالہ مراۃ المناجی جلد 6 پیج نمبر 560. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں ولیمہ میں عدم شرکت کی، کہ جیسے کہ کوئی مدنی مشورے ہمارے ہاں ہوتے ہیں تو وہ ہے ہی نگران مدنی مشورہ، اسی نے کال کی ہے، اب وہی دعوت میں چلا جائے گا تو یہ سارے بیچارے لٹک جائیں گے اور سارا نظام جو ہے نا خراب ہو جائے گا. اس طرح کی مجبوری ہے یا حالات خراب ہیں، شہر کے ہنگامے ہڑتالیں بھی ہو جاتی ہیں، ولیمے کی دعوت بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کے کوئی یہ نہیں کہ صحیح عذر ہو نا تو اس میں بھی رعایت مل جاتی ہے. بعض اوقات بڑے دور ہوتا ہے، دوسرے شہر میں ہوتا ہے ولیمہ، تو اس میں کیسے جائے گا. اب کراچی بھی ایسا ہے کہ اس میں کئی چھوٹے چھوٹے شہر قصبے شامل ہو جائیں، بلکہ آپ مانے نہ مانے دنیا کے کئی ممالک ایسے آپ کو ملیں گے، چھوٹے چھوٹے ملک ہوتے پورے پورے، وہ کراچی میں سما جائیں. کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور وہ کراچی کے دوسرے چھیڑے پر ہے، تو اس پر بھی علماء سے رہنمائی لے لینی چاہیے کہ یہ مطلب رہتا ہے اس سرے پر، اب جانے کے لیے اچھا خاصا خرچہ گھنٹوں لگ جائیں گے آنے جانے میں، تو کیا کریں. ایک دور تھا کہ میں ولی میں وہی سنت موقع تھا، میں نے بہت اٹینڈ کیا ولی میں. پہلے تو ہوتے تھے شادیوں میں فنکشن، تو ان کے فنکشن ہم نے رکوائے، نعت خوانی کا ان کو نعت خوانی کا ذہن دیا، اور اب وہ نعت خوانی کا ذہن دیا تو تم آؤ میں حاضر ہوں. اچھا تو خیر تو پھر وہ نعت خوانی میں حاضری دیتا تھا اکثر، مطلب جہاں جہاں تک ممکن ہوتا تھا میں نعت خوانی میں جاتا تھا. یہ شادیوں کی تو تین فنکشن ہوتے تھے شادی کے، میرے حصے میں آتے تھے شرکت کے لحاظ سے. نکاح میں نے پڑھانا ہوتا تھا، کراچی کے کونے کونے میں نکاح پڑھانے گیا ہوں گا میں، صحیح بولتا ہوں، بعض بار ٹیکسی میں بھی گیا ہوں، اور وہ میں کبھی کبھی چٹکلے سناتا ہوں. میرے بارے میں مشہور چونکہ تھا کہ یہ پیسے نہیں لیتا تو ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں دیتے تھے نہ میں مانگتا تھا، لیکن یہ بہرحال میرے پاس نوٹ کا درخت تو نہیں تھا نا، تری تو نہیں تھا، میں نوٹ توڑ توڑ کے ٹیکسی والوں کو پیمنٹ کرتا تھا. یہ اخلاقی فرض ہے کہ جب ہے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تو وہ پڑھانے کے لیے نکاح بےچارا اتنی دور سے آیا ہے، تو اب وہ جیب میں ہاتھ تو ڈال لیں گے، آپ بڑھ کے اگر دے دیں گے اس کو خوشی ہوگی سمجھے، نانا کر کے مطلب گزارے اوکے تو ہو ہی جاتا ہے، جزاک اللہ کی دعا بھی مل جاتی ہے. خیر یہ تو وہ وقت تو گزر گیا. تو اب یہ کہ میں نے نکاح بڑے پڑھا ہے، بڑے نکاح پڑھا ہے، اچھا الحمدللہ، اور کبھی کسی سے چارج نہیں لیا. اب کبھی کسی نے دیا ہو تو مجھے واقعی مطلب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ مجھے کسی نے وہ نکاح پڑھانے کے بعد کوئی چیز ہوتا ہے دیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے. نکاح بہت پڑھائے میں نے، پرانے سے وہی کئی ملیں گے کہ جو بولیں گے ہمارا نکاح اس نے پڑھایا تھا، وہ بولتے بھی ہوں گے. اچھا اور تو نکاح پڑھانا یہ میرا کام ہوتا تھا، اور نعت خوانی میں جانا یہ بھی عام طور پہ میری شرکت ہو جاتی تھی، نعت خوانی میں دیر سویر پہنچ جاتا تھا میں. اچھا اور ولیمہ تو میں نے کراچی سے باہر دوسرے شہروں میں بھی اٹینڈ کیا ہے. ایک جگہ تو میں ہمارا قافلے میں تھا، پنجاب سے شاید ہم آ رہے تھے، اب وہ کسی نے ولیمے کی دعوت دے دی، اور یہ شاید کچھ اس دور کے لوگوں کو یہ پتا بھی تھا کہ یہ ولیمے میں آئے گا ضرور، اور سیکورٹی ایشو تو تھا نہیں ان دنوں. تو میں شہر میں اترا جہاں ولیمے کی دعوت تھی مجھے اسلامی بھائی کی، حالانکہ پروپر ماحول جیسے بھی وہ نہیں لگ رہے تھے، ولیمے کی دعوت تھی، سنت ہے جانا ہے چلا گیا. ان لوگوں نے مجھے گھر کے اندر بٹھا کے، یاد پڑتا کچھ کھانا وغیرہ تو کھلایا تھا، لیکن یوں لگا کہ مطلب وہ پروپر جو ولیمے کی دعوت انہوں نے کی ہوگی آگے پیچھے کر لی ہوگی، لیکن یہ کہ مجھے بلانے کے لیے شاید یہ ترکیب ہوئی تھی کہ میں چلا گیا تھا. یہاں تک کہ پھر میں نے خود ولیمے کرنے شروع کر دیا، ایک دور یہ بھی چلا کہ بازوں کے ولیمے میں نے خود کیے. پھر مجھے پتا چلا کہ میں ان کا ولیمہ کرتا ہوں، یہ اپنے مہمان بھی لاتے تھے، اتنے مہمان اتنے مہمان یہ بات ہوتی تھی، یہ لاتے تھے ہمارے گھر کی چھت پر گھر کے اندر جس طرح موقع کی مناسبت سے ولیمہ کرتے تھے ہم لوگ. اچھا تو پھر پتا چلا کہ یہ بعد میں ہال میں جا کر بھی مرغیاں اڑاتے ہیں. ارے میں نے کہا یار یہ تو اپنے ساتھ ترکیب صحیح نہیں ہے، پھر میں نے ولیمے بند کر دیا. انہوں نے یار یہ کیا, پھر میں شرط رکھنے لگا کہ تم لوگ نہیں کرو گے کچھ بھی تو میں ولیمہ کروں گا تمہارا. تو اس میں یہ بھی ہار گئے کیا, تیار نہیں ہوتے تھے. جب تک میں ان کے چکروں میں آ گیا سہبازی ہو گئے تو ہوتا رہا. حاجی عمران کو تو کبھی یاد ہوگی یہ بات.
میرا اپنا ولیمہ آپ کے گھر پر ہوا ہے.
اور پھر ہول میں بھی ہوا ہوگا.
نہیں نہیں نہیں,
آپ نے بھی چکر دے دیا.
ایسا نہیں, ایسا نہیں تھا.
اچھا وہی فائنل تھا میرے یہاں ہوا آپ کا ولیمہ. اللہ اکبر ماشاء اللہ. مکس چل رہا تھا مطلب حساب کتاب.
وہ آگے والی
الحمدللہ
وہ آگے دن تھے وہ بھی. یار دوسرے والے ولیمے کی بات نہ ہو تو پھر میں بتا دوں کہ میرا ولیمہ بھی آپ کے گھر پہ ہوا تھا. وہ اگلی بات نہ پوچھئے گا پھر آپ. ویسے آپ اس میں بھی آئے تھے,
پہلے ایف آئی آر کٹوا لی ہے.
اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس وقت مجھے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی تھی, بلکہ آپ ماشاء اللہ میرے ولیمے میں ہال میں بھی تشریف لائے تھے. ہاں حاجی عمران بھی تشریف لائے تھے. تو آپ نے کرم فرمایا تھا, دونوں بار آپ نے کرم کیا ماشاء اللہ.
اچھا ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم مغرب کے بعد آئیں گے, یاد ہے؟
ایسے ہی آپ مغرب
کے بعد آ گئے تھے. اور مغرب کے بعد ہم نے پہلے کھانا کھایا تھا, اس کے بعد مہمانوں کی دعوت بعد میں تھی.
ہو گیا ہوگا حساب کتاب. آپ کے والد سے دوستی تو تھی نا, آپ کے گھر پہ بھی کافی رہا تھا میں, تو یوں تھوڑا نمک کھایا تھا نا آپ کا. خیر میں ہوں تو مرضی کا مالک نہ یار,
ماشاء اللہ.
لیکن یہ کہ پھر میرا دل ٹوٹ گیا, اس طرح اسلام بھائی کرنے لگے نا, تو پھر کہ میں نے کہا اب نہیں کرتے یار. ذرا خرچے بھی کرنے ہوتے تھے بعض وقت میں. میں نے تو کیا ترکیب عام طور پہ شاید یہی ہوتی تھی کہ جو ولیمہ کرواتا تھا نا وہ دیکھ بھی وہی لاتا تھا. اب میں یار اب پتا کوئی پارٹی تو ہوں نہیں. ہو سکتا ہے کبھی جیب سے بھی کیا ہو تو مجھے اب یاد نہیں آ رہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد اشرف عطاری باب المدینہ کراچی. میرا پوتا جس کا نام ہم نے رکھا ہے محمد معذب, اس کو اپنا مرید بنائے اور یہ نام کیسا ہے یہ بتائے.
ماشاء اللہ محمد معظم, اچھا نام ہے. معظم نے عزت والا عظمت والا, تو بہت اچھا نام ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نسبت سے رکھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معظم ہے تو صحیح ہے, نسبت کی وجہ سے رکھا. ورنہ یہ کہ اس میں خود سدائی پائی جاتی ہے, یعنی کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کہ میں عظمت والا ہوں. ویسے کوئی نہیں کہتا, لیکن نام کے حساب سے ہے جائز. تو اگر نسبت کی نیت سے رکھا ہے تو صحیح ہے, اب نیت ہو تو برکت کے لیے. میں محمد معظم کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کرتا ہوں.
جب نعت سنو جھو میں اٹھو عشق کی نبی میں, یا رب مجھے مستانہ مدینے کا بنا دے.
الف با تا سا جیم
ہا
او
تا
دا. رب جل اللہ ناپی قلب ہر اللہ نور محمد دل
نور محمد.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی ادائیں، ان کے نعرے، ان کی نعتیں، ان کے کلام، ست کروڑ مرحبا. اللہ سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام و دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں ان کے ماں باپ سمیت حج اور مدینے کی حاضری سے مشرف فرمائے.
اللہم آمین.
بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، لیکن ہم پرہیز کو اہمیت نہیں دیتے اور دوائیوں پہ دوائیاں، میڈیسنز پہ میڈیسنز استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اور یقیناً میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے کچھ میڈیسنز پر اور میڈیکل والوں کے رویوں پر. میڈیکل اسٹورز پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میڈیسنز بنانے والی کچھ کمپنیاں میڈیکل اسٹورز والوں کو کچھ دوائیاں بیچنے کے لیے دیتے ہیں، جس پہ ایک اچھا خاصا کمیشن بھی ہوتا ہے، اور یہ دوائیاں مہنگی بھی ہوتی ہیں. لیکن میڈیکل اسٹورز والوں کو ان دوائیوں کو بیچنے کے بدلے میں ایک اچھا کمیشن بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں میڈیکل اسٹورز والوں کے پاس سیم فارمولے کی سستی دوائیاں بھی موجود ہوتی ہیں. لیکن فارمیسی والے اپنے کمیشن کے چکر میں ان مہنگی دوائیوں کو اور ان کمپنیز کی دوائیوں کو بیچنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور لا علمی میں لوگ ایک بھاری رقم ادا کر کے اپنے پیاروں کے لیے مہنگی میڈیسن خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں. ایک پتے کی بات بتاؤں آپ کو، مارکیٹس میں تین کیٹیگریز کی میڈیسنز موجود ہیں، ایسا شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا. ایک کیٹیگری کی میڈیسن تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے، جبکہ سی کیٹیگری کی میڈیسن تھوڑی سستی ہوتی ہے. لیکن یہ میڈیکل اسٹورز والے، یہ فارمیسی والے سی کیٹیگری کی میڈیسن کو اے کیٹیگری کی قیمت پر بیچتے ہیں. افسوس، صد افسوس. اسلام اس رویے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور میڈیکل اسٹورز اور فارمیسی والوں کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، آخر درست کیا ہے؟
اس میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیسین والے جو ہیں، یہ کمپنیوں سے ان کی ترکیب ہوتی ہے کمیشن کی، اور یہ کمیشن اچھا خاصا لے کر یہ مہنگی دوائیں بیچتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اور سستی دوائیں بھی موجود ہوتی ہیں، تاہم یہ کمپنی کی دوائیں بیچتے ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ دھوکا نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، صرف یہ کہ اپنا کمیشن لینے کے لیے کہ زیادہ نفع جہاں ملتا ہے، یہ تو ہر کاروبار میں ہوتا ہے کہ جس آئٹم میں زیادہ نفع ہوگا تاجر وہی بیچے گا، کم نفے والی کیوں بیچے گا. جیسے کپڑے ہیں، اناج، یہ سب چیزوں میں یہ ملتا رہے گا آپ کو. تو اس طرح یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جس میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، دھوکا بھی نہیں دیتا، اور ناقص چیزیں بھی نہیں دے رہا وہ، تو اس میں تو شرعاً تو کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ دوسری دوائیں موجود ہیں اسی فارمولے کی. ایک صورت تو یہ کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، البتہ مسلمانوں سے ہمدردی تو کرنی چاہیے، اور اس کو سستی چیز دینی چاہیے، یہ ایک اخلاقیات میں سے. اچھا، اب اگر اس میں ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے وہ مہنگی دوا لکھی ہے مہنگی والی کمپنی کی، اب ڈاکٹر بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے کمیشن اور ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں، ان کی تو صورتیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر رشوت والی ہوتی ہیں، ضرورت ہو نہ ہو یہ لکھ دیتے ہیں دوائیں، تاکہ وہ ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے لاکھ کی دوائیں تم بکوا دو گے تم کو ہم ریٹرن ٹکٹ دیں گے، یا مینٹیننس کروا دیں گے، یا اے سی ڈلوا دیں گے، یا اتنی رقم تم کو دیں گے، لیکن شرط یہ کہ اتنی دوا بکوا دو. تو بھائی ڈاکٹر جو ضرورت ہو نہ ہو وہ دوائیں لکھے جا رہا ہوتا ہے، ایک دوا کی ضرورت ہے 10 دوائیں لکھ کر بھی اس نے ٹکا دینی ہے، اور مخصوص میڈیکل اسٹور کے پاس بھیجنا ہے کہ وہ دوائیں بھی وہاں ہوتی ہیں، وہاں یہ بندہ جائے گا اور منڈا جائے گا بےچارا، مجبور ہے، اور ڈاکٹر کا گھر بھرے گا. اب ڈاکٹر کا گھر بھرے گا یا بعد میں ڈاکو کا گھر بھرے گا، یا قبر میں انگارے بھریں گے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ ڈاکٹر لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں سے مالوں سے اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، سفید پوش ڈاکو جن کو اگر کہہ لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن وہی کہ جو اس طرح کا کرتے ہیں، معاذ اللہ میں ہر ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر معاشرے کا اہم جز ہے، لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہاتھ جسم کا اہم جز ہے، لیکن بعض وقت ہاتھ جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے یا ناکارا ہو جاتا ہے، تو بس ہاتھ تو یہ بھی کہلائے گا، تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹر نے لکھ دی دوائی، اب اس میں کہ اس سے اسی طرح کے ملتے جلتے فارمولے کی دوسری دوا موجود ہے، میڈیکل اسٹور والا جانتا ہے، پھر بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر نے جو دوا لکھی نا وہی دے، اب وہ ڈاکٹر جانے اس نے دھوکا اس نے یہ کمیشن کا چکر کیا ہے نہیں کیا وہ اس کا میٹر ہے، اس کو یہ دینا پڑے گا، یہ اپنی مرضی سے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ قانونی بھی جرم ہے، میڈیکل اسٹور والے جو اپنے طور پر دوائیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اس کی دوا دے دو اس کی دوا دے دو، یہ بولتے ہیں میڈیکل اسٹور والا تو آدھا ڈاکٹر ہے، یہ آدھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور آدھا گورکن بھی ہوتا ہے، آدھا ہے نا، یا تو آدھا ڈاکٹر ہے یا آدھا گورکن ہے، یہ قبر میں گاڑ دے گا، اس کا میٹر نہیں ہے، دوائیں بیچ رہے ہیں، یہ اپنے طور پہ دوائیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر کی چٹھی کا یہ قانون ہے، یہ جرم کرتے پکڑے جائیں گے تو رشوت دے کر جان چھڑا لیں گے، لیکن ہر جگہ رشوت چلتی بھی نہیں ہے، کبھی پکڑے جاتے پکڑ میں آ جاتے ہیں تو دکان سیل بھی ہو جاتی ہے، اور جو کچھ پھر آگے کیس کباڑے جو بھی ہوں وہ الگ، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور آخرت کا بھی جرم ہے کیونکہ وہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ اچھا وہ دوا جو ڈاکٹر نے لکھی یا وہ کمپنی کی کمیشن پر وہ بیچ رہا ہے، مہنگی بیچ رہا ہے، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی دوا کا ریٹ باندھا ہوا ہے اور اس سے یہ مہنگی بیچ رہا ہے دوا، تو اب پھر یہ مجرم ہے، اس سے مہنگی نہیں بیچ سکتا، کہ گورنمنٹ ہاتھ ڈالے گی اس پر، انتظامیہ ہاتھ ڈالے گی، جھوٹ بولے گا، رشوت دے گا، ذلیل ہوگا، تو بہرحال یہ کہ یہ گورنمنٹ کا بھی یہاں پابند اس کو رہنا ہوگا۔ تو یہ تو مہنگی دوائیں بیچنے کے تعلق سے جو چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اچھا، اور
بعض ممالک میں یہ بھی ہے کہ اب جو بڑی اور کافی برانڈڈ فارمیسی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھی جاتی ہیں، ان کی پوری چینیں بنی ہوئی ہوتی ہیں فارمیسی کی، تو ان بڑی فارمیسی کے اندر وہ بھی ہوتے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں ایز اے میڈیکل، جو ان کا انداز ہے کہ وہ وہاں پر باقاعدہ اس میڈیسن کے تعلق سے ان کو اپنے فیصلے کرنے اور اپنے طور پر ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، مگر وہ ہوتے گورنمنٹ اور جو ان کی جو میڈیکل کی جو ہوتی ہے اسے یہ سرٹیفائیڈ اور ویریفائیڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جی سرٹیفائڈ کیمسٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ پتا چلا ہے کہ ایک ہوتے ہیں، تو یہ الگ الگ ملکوں کی کچھ تھوڑی سی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، بعض بیرون ملک میں بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے پتا نہیں ہے،
اب وہ جہاں کے ملک کی بات ہوگی تو وہیں کا قانون دیکھا جائے گا، اپنے تو یہاں کا سوال ہی۔
دوسرا اس میں موضوع یہ تھا کہ اے بی اور سی کیٹیگری جو آتی ہے، تو بعض جو دکاندار ہیں وہ سی کیٹیگری کو بی کر کے، بی والی کو اے کر کے، اس طرح سے بھی بیچتے ہیں، یہ بھی سوال کا ایک حصہ تھا،
یہ تو دھوکا ہی ہوا، جو سیدھی بات ہے دھوکا ہوا، یہ تو گناہ کا کام ہے، جو ہے وہ تو بتانا پڑا کہ یہ اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری، اور کوئی اس میں سوال کا۔
میڈیسن خریدنے والوں کے لیے اگر میں کچھ اس طرح کی اگر درخواست کروں کہ بعض ایسے میڈیکل اسٹور ہیں جہاں پر معیاری اور جیسے کہ اوریجنل پروپر میڈیسنز ملتی ہیں، مگر وہ ڈیفینیٹلی وہ جو میڈیسنز ہیں ان کی قیمت میں اور ایک عام میڈیکل اسٹور میں اس طرح کے میڈیسن قیمت میں فرق ہوتا ہے، تو اب سستی میڈیسن لینے کے عموماً چکر میں مریض اپنے لیے ایک ایسی میڈیسن کا انتخاب کر لیتا ہے جو کہ وہ پراپر نہیں ہوتی، وہ سستی ملی ہے وہاں سے لو وہاں سستی ملتی ہے، کیوں سستی ملتی ہے یہ ریزن ہم نہیں دے گا، ہمیں عموماً ہوتا یہ ہے یار وہاں سے لو وہاں سستا ملتا ہے، یار ادھر سے کپڑا لو وہ سستا ملتا ہے، سستا کیوں مل رہا ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ سستے کے چکر میں کچھ اور کا اور پرابلم ہو جائے، تو بعد ایسے میڈیکل اسٹور ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں، اپنے وطن میں بھی ہوتے ہیں، کہ جو مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر چیزیں اگر امپورٹیڈ ہے تو امپورٹیڈ ہی مل رہی ہے اور اوریجنل ہے تو اوریجنل، لیکن اس کی کاسٹ تھوڑی سی، قیمت تھوڑی سی بعضوں کا زیادہ ہوتی ہے، صرف میڈیسن میں نہیں ہے، یہ اور کئی چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات مہنگا ہونا یہ کسی کے مطلب کہ مہنگا ہی کہ خالی خالی مہنگا ہونے پر ہی ضرور نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ چیز ہی وہ ہوتی ہے کہ یہ اگر اوریجنل ہے تو اس کی قیمت یہی پڑتی ہے۔ تو کیا اس معاملے میں بھی خریدنے والے کو کچھ غور کر لینا چاہیے؟
وہ نا مہنگا روے ایک بار، مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مہنگی چیز کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ مہنگی دو اس کو تو یہ اس کو اچھی لگے گی، سستی دو تو بولے گی
یہ بھی ہے
اچھی والی دکھاؤ۔ یہ چاول والے جو ہے نا، چاول ہر کاروبار میں مسائل ہوتے ہیں، چاول والے کہ بھائی یہ چاول دکھا اس کو، تو بولے گا یار اس سے اچھے والے ابھی لایا، یہ جائے گا چاول جس مٹھی میں لایا تھا یہ اس کو یوں ملے گا کیا، پھر لائے گا تو تھوڑی سی شائننگ آئی، یہ اس سے اچھے والے، وہ 100 روپے کا کلو تھا یہ 110 روپے کا، اور اس میں جو ہوشیار ہوگا سیاح وہ منڈا جائے گا اچھے والے۔ نہیں یہ یوں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کہاوت ہے چور کی 14 نظریں، آدمی بچ کر کہاں جائے مدینے، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ تاہم یہ کہ اس طرح کی دکان ہے جن کی گڈ ویل ہوتی ہے اور ان کی شہرت اس حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ اچھی چیز دیتے ہیں، اگرچہ کچھ مہنگی ہوتی ہے، تو اگر اس کی گڈ ویل ہے اور واقعی وہ ایسا قابل اعتماد آدمی ہے تو آدمی پھر اب ظاہر کسی پر تو بھروسہ کرے گا نا، وہ کیا کرے گی، تو دوا کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اور دوائیں تو نقلی ہوتی ہیں، نہیں ایسی نقلی ہوتی ہے کہ وہ زہر کھاؤ تو خودکشی کرنے والے مرتے نہیں ہیں، ایسے کس بھی سناتے ہیں، وہ نیند کی اتنی گولیاں ڈاکٹر نے اتنی گولیاں کھا دی مرا نہیں، کیسا آیا تھا پتا چلا، بھی مشہور علاقہ ہے کہ ہمارے یہاں سمجھے، تو اس میں یہ نقلی دوائیں کراچی کا مشہور علاقہ ہے، تو اس میں نقلی دوائیں مشہور ہے اس کی، تو وہاں کی تھی وہ، تو بےچارا وہ بچ گیا، اس کی جان بچ گئی۔ تو حالات ایسے ہی ہیں بس ہمارے یہاں، سیم مطلب بوتل ہوگی، سیم پیکنگ ہوگی، بعض کمپنیاں ایسی بھی ملیں گی کہ جس ملک کے چاہو وہ آپ کو بنا کر دے دیں گے میڈ ان کر کے، یا جو بھی ہے مینوفیکچرڈ بائی کر کے لکھ کر دے دیں گے، تو ہے مطلب آدمی کیا کرے یار، ڈاکٹر بھی نہیں پہچان سکتا نا، اصل دوا نقلی دوا اس کی پہچان کیا، سیم پیکنگ ہوتی ہے، سیم لکھائی ہوتی ہے اس کی، اسی کی مطلب فلم اتار کے وہ اس کی چھپ گئی ڈبیا، لیبل چھپ گیا، لگ گیا نوٹ چھپ جاتے ہیں، تو یعنی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے وہی ہے کہ کسی نہ کسی پر بھروسہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے، نہ دوائیں تو نقلی بہت آتی ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے مسلمانوں کو کہ ایک دوسرے کا مطلب اس طرح نقصان نہ کریں، آخرت آپ اور اپنی آخرت کو بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ، کہ بعض اوقات ایسی مصیبتیں آ جاتی ہوں گی کہ جن کا حل نہیں ملتا ہوگا، بہت سو کے دل جلائے ہوتے ہیں، بہت سو کو تکلیفیں دی ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ ایک ملک میں تھا میں، تو وہ ایک عیسائی بھائی تھے، تو بےچارے بیمار رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ادھر اپنے گیا تھا وہ، تو وہاں سے دوائیں لیتا تھا، دوائی لی میں نے تو مجھے فائدہ نہیں ہوتا تھا، یہاں اپنے ملک میں آ کر میں نے دوا لی، اس کا اس کے ملک کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے، بولا یار یہاں دوا لی تو میرے کو فائدہ ہوگی، تو پتا چلا کہ وہ دوا جو تھی کمزور تھی، بےچارہ مریض تکلیف اٹھاتا رہے، لیکن ان کی جیب جو ہے بھری رہے ان ظالموں کی، یہ سارے سفید پوش ڈاکو جو ہے نا اللہ کرے توبہ کر لیں، بس اس طرح لوٹتے ہیں اور بڑے معزز بنتے ہیں، بےچارے حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بعض وقت پیشانی پر داغ ہوتا ہے نمازوں کا، اور چیٹنگ ان کی نہیں جاتی عادت، چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی اللہ رسول کی باتیں کہہ رہے کہ آدمی بولے کہ ولایت تو اس کی نظر سے مل جائے گی، اور پتا چلا گہرائی میں جائے تو کہ ولایت ہوتی تو بھی شاید چھن جاتی، اس پر بھروسہ کرتے تو ایسا مطلب 420 ہے، ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، احساس ہی نہیں ہے، پیسہ ہی چاہیے. چاہے کوئی کل مرتا ہو تو آج مر جائے، اپنا جیب بھر جائے، اپنی جیب بھر جائے. اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے.
آپ جو میڈیکل اسٹور والے کا نفع الگ سے لینا ہے، اس کو جو دیا جا رہا ہوتا ہے کمیشن، تو یہ کمپنی کی طرف سے بعض اوقات دیا جاتا ہے، اور اس میں وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ اسی طرح کے معاملات کرتا ہے کہ وہ مریض کو، افراد کو مجبور کرے گا اس کے پر کہ آپ اس کی جگہ یہ دوا لے لیں، یا بعض اوقات وہ ڈاکٹر کو اس بات کے پر مجبور کرتے ہیں کہ مجبور کرتے ہیں ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ دوائی لکھ کر دیں. تو اس طرح کا جو اس کے لیے کمیشن الگ سے دیا جائے گا، وہ نفع کے الگ، بالکل الگ ہوتا ہے، وہ رشوت کی صورت بنے گی.
وہ جو چالاکیاں کرے نا اس میں، ناجائز چالاکیاں بھی کرتے ہوں گے. لیکن میں نے جو جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، تو وہ جائز ہو جائے گا، جھوٹ بھی نہیں بول رہا، اور جو ڈاکٹر نے لکھا وہ اس کو دے رہا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے. باقی اپنے طور پر یہ لے لو اچھی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس سے سستے والی بھی سیم ہے یا بلکہ اس سے بھی اچھی ہے، تو پھر یہ کہ یہ دھوکہ دے کر دے گا تو گناہگار ہوگا. کمیشن کے لیے کر رہا ہے تو کمیشن کے لیے کر رہا ہے، ویسے بھی کر رہا ہے کہ یار پرانی رکھی ہوئی اس کو نکالو جلدی. جو بھی جھوٹ دھوکہ یہ تو بہت چل رہا ہوتا ہے اس کاروبار میں، اور بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو شاید دو تین باتیں ہم نے کی ہوں گی. بس یہ لاشوں کے سوداگر پھر رہے ہوتے ہیں چاروں طرف، جیسے ان کو تو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو بیمار پڑنا ہی نہیں ہے. انجیکشن الگ غلط سلط چلتے ہوں گے، وہ بندہ وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہوگا انجیکشن کھا کے. پھر یہ کہ جو سرجن ہوتے ہیں وہ الگ اپنے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. سارے نہیں ہیں، میں جب بھی بولتا ہوں تو اس میں ہر ایک کو نہیں بول رہا، خدا ترس لوگ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹر سفید ڈاکو ہوں، لیکن ایک تعداد ہے جو یہ بھی کر رہی ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہے پھر بھی سرجری کرتے ہیں. کہ بغیر سرجری کے بولیں گے 2,00,000 روپے دو تو میں صحیح کر دوں گا، میرے پاس اس کے علاج ہے تو کوئی اس پر بھروسہ کرے گا نہیں. سرجری بولے اور اس کے پورا پروسیجر بتا رہی ہوں، اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا تو انجیکشن کا اتنا لگے گا، تو بے ہوش کرنے کا اتنا ہوگا، تو کمرے کا اتنا ہوگا، تو بیڈ کا اتنا کرایہ ہوگا، وہ سارا مطلب اس کو لسٹ دے گا نا، تو یہ عقل میں آئے گا مریض یا مریض کے نمائندے کو. یہ بھی تو ہے نا واقعی، یہ بھی مجبوری ہے، آدمی کیا کرے، اس کو فیل نہیں ہے، ہر ایک کا فیل نہیں ہوتا دواؤں کا، تو یہ بےچارے پھنس جاتے. ہم لوگ بھی کیا کریں، ہم بھی جب کسی ڈاکٹر سے واسطہ پڑے گا تو پھنس ہی جائیں گے. بہت سال پہلے مجھے کچھ تکلیف ہوئی تھی، حاجی عمران تو تھے اس وقت، اور ایک ہاسپٹل چلے گئے ہم لوگ، اور میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں یعنی گھنٹے دو گھنٹے میں پتہ نہیں کتنا بل لگا دیا، اور میرا مجھے جی لیا آبزرویشن پر. اب یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، بالکل مریض ڈر کے ہی مطلب اس کو ہو جا رہا ہے. کسی نے بولا کہ یار ادھر سے اٹھو، فلاں جگہ چلتے، وہاں اپنی ترکیب ہو جائیے. تو وہ فلاں جگہ کے لیے نکلے ہم، میں چھوڑ گئے. اب جو پیمنٹ 30,000 شاید بن گیا تھا اس دور کا بل، میرے خیال میں پتہ نہیں کافی بل بن گیا تھا، تو ہم چلے. تو پھر وہ کسی نے کہا کہ یار وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اور اس کو ایک ہاسپٹل کی جاب اس نے اختیار نہیں کی. ہاسپٹل والوں نے اس کو بولا کہ دیکھو تم کو یہ سب کرنا ہوگا، یہ ٹیسٹ لکھنے پڑیں گے، ایکس رے لکھنے پڑیں گے، ہم کو ساری لیبورٹریوں کے اور خرچہ نکالنے ہوتے ہیں، یہ سب تم کو لکھنا پڑے گا، ضرورت ہو یا نہ ہو. تو ڈاکٹر جو تھا اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس نے وہ جاب کو لات مار دی، نہیں کی جاب، بولے یہ ایسا ڈاکٹر ہے، اپنے اس کے بعد چلتے ہیں. تو ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس ہاسپٹل دوسری ہاسپٹل میں بھی نہیں گئے. تو اس ڈاکٹر نے، میمن ہے وہ ڈاکٹر، اور ماشاءاللہ وہ خوش عقیدہ اور ایک اچھے سنی پیر کا مرید، یہ پتا چلا. خیر تو وہ اس نے تو بالکل ہم کو فریش کر دیا، بولا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آئی کے کی بھی نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، خالی یوں یوں کرو تو صحیح ہو جائے گا، آپ کو تو مسل سپین ہے، ہارٹ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے، آپ جاؤ یوں یوں کر لو، آپ کو کوئی مطلب نہ دوا کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. بھائی اس نے تو بالکل صحت یاب کر دیا میرے کو. پھر بولا اگر تم کو تسلی کرنی ہے تو اپنے تم آنا بعد میں, تو غالباً ایٹی کا بولا ایٹی کر لیں گے, اسے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی تسلی سے اپنے کر لیں گے. تو پھر وہ ہم دو چار روز کے بعد پھر گئے ان کے بعد میں نے وہ تھوڑا یوں ورزش کی اپنے ایکسرسائز, تو میرا تو واقعی پین وغیرہ چلا گیا. تو پھر وہ ایٹی یا جو بھی تھا میں ہو سکتا بھولا
ایٹی تھا,
تو یہ کیا ٹیسٹ ایٹی تو ایٹی تھا, تو جو اس ٹائم لے گئے نا اس نے میرے کو بولا, میں زیادہ چل تو نہیں سکا اس مشین پہ لیکن وہ جتنا تم نے چلا نا تو تمہارا دل جو ہے نا وہ 26 سال کے نوجوان کی طرح ہے. یہ میرے کو بولا تھا, ہو سکتا ہے یہ بھی ایک نفسیات اثر ہو آدمی کو فریش کرنے کے لیے, اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ اس ڈاکٹر نے میرے جس نے وہ دل کی بیماری اور خوف زدہ کر رکھا تھا ہاسپٹل نے پیسے نکلوانے کے لیے, وہ ڈاکٹر نے میرے کو بالکل اگر شاید دل کا کچھ درد ہوتا بھی تو چلا جاتا, ایسی تسلیاں اور بول بچن دیے میرے تو چکڑے مارنے لگا. اور اب تک الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کافی سال پرانی بات ہے, بیس سال تو ہو گئے ہوں گے.
جی ہاں,
یہ جو ابھی مفتی صاحب مسکرا رہے تھے نا ان کے ارد گرد ہی وہ ڈاکٹر صاحب تھے اس وقت, تو
اب بھی ہمارے رابطے میں ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کو ماشاءاللہ یہ ڈونیشن بھی دیتے ہیں.
الحمدللہ اللہ ایسوں کو بھی ترقی دیتا ہے, عزت دیتا ہے. دیکھو نا ہم نے ان کا تذکرہ کیا عزت کے ساتھ, اللہ ان کو اور برکت دے, بے حساب مغفرت ان کا, ان کے ماں باپ کا, خاندان کا وہ مقدر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں مدنی چلے دیکھ رہا ہوں, حاجی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب تک ہم گھر میں نماز کا ترتیب نہیں کریں گے ہمارے بچے بھی یا گھر والے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. گھر والوں کو اٹھانا نماز کے لیے تو الحمدللہ یہ بھی عادت ہے ہمارے گھر میں, تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ باپا نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد ہمارے گھر کے قریب ہو, تو یہ بھی سعادت ہے ہمیں. کہنے کا مطلب ہے کہ میرا بیٹا حمزہ جس کی عمر 2003 میں اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اب 2022 چل رہا ہے تو تقریباً 19 سال کا ہو گیا. جب سے بالغ ہوا ہے الحمدللہ اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی, صاحب ترتیب ہے الحمدللہ. فجر میں ہم ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے, تو کیا یہ فجر کا بھی پابند, تقریباً 5 نمازوں کا پابند ہے الحمدللہ, کوئی جماعت نہیں چھوٹی. اس کی کوشش یہی کرتا ہے کہ دعوت اسلامی کا فیض اور باپا کی نظر کرم.
یو کے میں بھی میری ملاقات ایک اسلام بھائی کے ساتھ ہوئی, ان کے بیٹے کی عمر بھی تقریباً 15-16 سال کے آس پاس ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ 5 یا 7 سال یا 8 سال ہو گئے. خود والد صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی اب تک کوئی ایک نماز قضا نہیں ہوئی ہے. یہ یو کے کی بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی, ہاں میں نے اس لیے بتائی یو کے کی بات کہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے بدلنے سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے, اصل یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
ملک کے بدلنے سے فرق تو پڑتا ہے صاحب, ایسا نہیں ہے.
نہیں اتنا مطلب
تو کوئی بہت ہائی فائی گھرانہ ہوگا مذہبی سوچ والا, باقی ابھی اسکول میں جائے گا تو وہاں کیا کرے گا. یہ ایمان دے کے آ جاتے ہیں نا.
نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں,
خطرناک ماحول بنے ہوئے ہیں.
بالکل درست فرما رہے ہیں آپ, کہ مگر یہ کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے ممالک میں بھی جن کے والدین سیریس ہیں نا اور انہوں نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے گیٹ اور عاشق رسول کے گیٹ رکھا ہے تو وہ کسی حد تک بچ جاتے ہیں. لیکن ظاہر یہ بات درست ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جن میں خطرات بہت زیادہ ہیں اور بچنے کی جو راستے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. درست فرمایا.
فیس بک پہ سوال آیا ہے, عثمان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میری دکان مسجد کے پاس ہے تو کیا میں مسجد کی چیزیں استعمال کر سکتا ہوں جیسے پانی وغیرہ, مسجد کا استعمال کر سکتا ہوں؟
اپنے ذاتی استعمال کے لیے جیسے پانی بھر کے لے گئے تو یہ اس کی تو اجازت نہیں ہے, پاس ہے تو کیا ہوا, تو بجلی بھی لے لو, چٹائی بھی بچھا لو اٹھا کے مسجد کے پاس ہے نا آپ کی دکان. مسجد کو دیتے ہیں, مسجد سے اس طرح کی چیزیں لیتے نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ارجنٹ کام کے زیادہ پیسے لینا کیسا؟
جو بھی طے ہو جائے آپس میں، ارجنٹ کے پیسے زیادہ لینے میں کوئی عورت نہیں ہے، جبکہ طے ہو ابھی بنا کر دے دوں تو اتنے پیسے، اگر دو دن کے بعد لے لو تو پھر اتنے پیسے، تو جو بھی طے ہو گیا، دھوکہ نہ ہو اس میں، جھوٹ دھوکہ وغیرہ نہ ہو، کوئی چالاکی نہ ہو اس میں.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سردی سے بچنے کے لیے کیا نماز میں جو شال وغیرہ یہ منہ پر ڈال سکتے ہیں؟
منہ چھپا دیں گے تو نماز مکرو ہو جائے گی، غالب مکرو تحریم ہی ہے مفتی صاحب. اگر
جی یعنی منہ چھپ جانا یا ناک اور منہ چھپ جانا یہ نماز میں مکرو تحریمی ہے، اس کو تلسم کہا جاتا ہے اور حدیث پاک میں اس سے بنا فرمایا ہے.
یہ نماز میں گناہ ایسا کرنا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اگر غلطی سے، اگر ایسا کر لیا تو اس طرح نماز پڑھی. تو
جواد بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بندے کو موت سے 40 دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موت ہونے والی ہے؟
یار آپ نے تو بچپن کی یاد دلا دی، تو قربانی کے دنوں میں بولتے تھے کہ جس دن بکرا کٹنے والا تھا رات کو اس کی آنکھوں میں چھریاں گھوم رہی ہوتی ہے، تو بندے کو 40 دن پہلے لے گئے. ہاں جس کو پھانسی لگنی ہوتی ہے، ہو سکتا اس کو تو بتا دیا ہوتا ہوگا کہ بھائی فلاں تاریخ کو تم کو پھانسی لگے گی، باقی عام آدمی کو کیا پتا چلتا ہے؟ تو اولیاء کرام کو پتا چل جانا وہ ضرور کرامت، وہ ایک الگ میٹر ہے، باقی عام آدمی کو کیا پتا چلتا ہے؟ پھر تو یہ کچھ کا کچھ کر ڈالے، اس کو پتا چل جائے تو میں 40 دن کے بعد مرنے والا ہوں. یہ شاید ایسے ہی کسی نے تفریحاً سوال کیا ہو، ہو سکتا ہے، ورنہ وارے یا گھر میں اموات ہوتی ہیں، اموات دیکھتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو اس کا ڈنکا کیسا بچتا؟ سوشل میڈیا کا ویسے اب تو دور ہے کہ بھائی 40 دن فلاں کو پتا چل گیا ہے، اب 39 دن رہ گئے، اب 38 دن رہ گئے، اب تو بس 30 دن رہ گئے، بھائی یہ ابھی نماز اس نے شروع نہیں کی ہے، ویسے حساب کتاب چلتے ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا گاؤں میں یہ ادھر ادھر لوگ غریب ہیں، تو ان کو کوئی مرض لگ جاتی تو وہ علاج صحیح نہیں کر پاتے، کیا وہ علاج صحیح نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت سے پہلے آ سکتی ہے؟
علاج کرنا یہ فرض و واجب نہیں ہے، اگر کسی نے علاج نہیں کیا اور انتقال ہو گیا تو وہ گناہگار نہیں ہے. اچھا اب وقت سے پہلے موت آنا، تو یہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وقت سے پہلے اس کی موت آ گئی، بلکہ اس کی موت کا وقت فائنل تھا جو رب کے علم میں، تو یہ سبب بنا کہ اس نے علاج نہیں کیا، اس کو سوچا ہی نہیں پڑا علاج کرنے کا، تو یوں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم کہیں عام طور پہ لوگ کہیں گے کہ اس نے دوا نہیں کی، جوں حقیقت میں اس کا وقت پورا ہو گیا تھا. وہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دربار سجا ہوا تھا، ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے وہ دور 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 ہند کی سرزمین پر پہنچا دیجئے، ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے بس. تو کیونکہ یہ مطلب یہ شخص مجھے گھور رہا ہے، کوئی گھورتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس کو ادھر پہنچا دیا. پھر وہ خیر وہاں جا کر ہند کی سرزمین پر اس کا انتقال ہو گیا. وہاں پہنچتے ہی وہ تھے جو گھورنے والے تھے ملک الموت تھے، سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا، تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کیوں گھور رہے تھے؟ تو بتا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس کی موت اتنے بجے، اتنے منٹ پر، اتنے سیکنڈ پر، یہ سرزمین ہند میں فلاں جگہ مجھے روح قبض کرنی ہے، اور یہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میں تو حیران تھا کہ یہ وہاں پہنچے گا کیسے، اس لیے میں اس کو گھور کے دیکھ رہا تھا، اب ہوگا کیا اس کی روح قبض کرنے کا ٹائم آ رہا ہے. تو تو خود ہی اسباب بن گئے، اس لیے خود ہی اپنے آپ کو کہ مجھے دور سرزمین ہند پر پہنچا دو، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، اور یوں اسباب ہو گئے، وہاں پہنچ گیا، وہاں اس کی موت روح مطلب قبض کر لی گئی. تو یہ ہے کہ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے نا تو وہ مطلب دنیا سے اس کو جانا ہی ہوتا ہے، کوئی عقل کو ہوشیاری کام نہیں آتی. ڈاکٹر دیکھتے رہ جاتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو جاتی ہے. ایک بندے کو بخار ہوتا ہے، ہزار دوائیں بخار کی ایجاد ہو چکی ہیں لیکن اس کو کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی، کہ اسی بخار کے ذریعے اس کو موت آنی ہے اور آ جاتی ہے. ایک مثال دی میں، اب کسی کو بخار نہ اترتا ہو تو یہ ڈر نہ جائے، وہ ڈرنا بھی چاہیے کہ موت تو آئے گی لیکن اسی بخار سے آئے گی، یہ کوئی فائنل نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، فائنل ہو تو ہمیں پتا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ موت سب کو آئے گی، آدمی کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے کہ کب چھت گر جائے، کب دیوار گر جائے، کب خود گر کر کوئی سی نازک جگہ پر چوٹ آ جاتی ہے، آدمی فوت ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل اچانک ہو جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹتی ہے، لوگ سما جاتے ہیں، سب کچھ مطلب ہوتا رہتا ہے. موت کے اسباب تو بہت سارے ہیں لیکن ہم ہیں کہ نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے والا معاملہ ہے معاذ اللہ، کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے. اگر کوئی سا واقعہ ہو جاتا ہے تو عارضی طور پہ توبہ 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 کان پکڑتے ہیں، ناک چھیلتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ پاک میں ہر وقت موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ عین مسجد میں اذان دینے کا کیا حکم ہے؟
عین مسجد جو نماز کے لیے مقرر کی گئی جگہ، مسجد میں جو فکس ہوتی ہے نماز کے لیے، اس کو عین مسجد کہتے ہیں. تو اس میں اذان دینا یہ سنت کے خلاف ہے، سنت نہیں ہے. اذان مسجد سے باہر دی جائے گی، کیونکہ اذان یہ اعلان ہوتی ہے، جو اعلان جو نہیں باہر جا کر ہی ہوگا کہ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، یہ محلے والے دکان والے یہ سب آئیں. مطلب اگر مسجد کی چار دیواری میں اذان دی جائے تو سارے کہ ان کو آواز کیسے پہنچے گی؟ اب آپ بولیں گے مائک ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے مائک اپنی جگہ پر ہے، یہ ابھی ایجاد ہوا، پہلے تو نہیں تھا. تو مائک کی وجہ سے شرعی مسئلہ تو ہم نہیں بدل دیں گے نا، مسئلہ تو وہی رہے گا. سنت باقی ہے، جو علماء فرما گئے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس پر مطلب اچھا خاصا مطلب یہ کہ لکھا ہے، بہار شریف میں بھی یہی لکھا ہے، مائک ان دنوں بھی آ چکا تھا غالباً.
اعلی حضرت کے دور میں مائک نہیں آیا تھا، اسپیکر نہیں تھا.
صدر الشریعہ کے دور میں؟
جی اسی دور سے شروع ہوا ہے، صدر الشریعہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ
علیہ کے دور میں ایجاد نہیں ہوا تھا مائک.
یعنی اصل میں اگر ایسا ہوتا تو پھر تو اعلی حضرت کی طرف سے کوئی تحقیق آتی نا نماز کی مائک پر، کہ یہ سارے مسائل پھر بعد کے جو اعلی حضرت کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء جو ہیں ان کے دور میں یہ مسائل کھڑے ہوئے. اب اس کی ایجاد کا وقت کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو مسائل شریعہ ہیں وہ شروع ہوئے اس کے بعد ہی.
سر اعلی حضرت کے 10 سال کے فتویٰ جو ہے نا یہ تو ملے نہیں نا، 10 برس کے فتوے اعلی حضرت کے، یہ بالکل یعنی کہ
اس میں اس مسئلے کے بارے میں جی اس میں تو علماء یہ تو ہے نا
اس میں کہیں ہو،
اس میں یہ ہوا بعد میں یہ سارا سلسلہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بھی کافی عرصے تک اس پہ غور و فکر کرتے رہے، دیگر علماء بھی اس پہ غور و فکر کرتے رہے. کر ایسا ہوتا ہے امام اہل سنت کا کوئی پرانا فتویٰ بھی ہوتا تو پھر ایسا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا.
جی جی سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو تھا مائک، اس میں تو ان کے فتوے بھی ہیں. بہرحال یہ کہ اذان جو ہے مائک ہو یا نہ ہو مسجد سے باہر دینی ہے. مسئلہ یہی ہے، لیکن جہاں دی جا رہی ہے وہاں میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ وہ جھگڑے کی صورت نہ بنائی جائے، کیونکہ عوام کا ذہن بعض اوقات پکا ہوتا ہے. آپ بولو فلاں مفتی کا فتویٰ ہے تو یہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، علماء کو اتنا ان کو پہچان نہیں ہوتی کہ بھائی فلاں بڑے بزرگ عالم نے لکھا ہے یا باہر شریعت میں لکھا ہے تو فلاں یہ بولیں گے نا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گئی یہ برا بھلا بول دیں گے مولویوں کو کیا سمجھ پڑے دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور یہ مائک کے پیچھے لگے ہوئے معاذ اللہ مطلب یہ اس طرح کی باتیں بعض اوقات بک دیتے ہیں جو ان کے لیے آخرت کے لیے برباد کن ہوتی ہیں تو اس لیے مطلب وہ جہاں ظن غالب ہو نا کہ یہ سعادت مند ہے اور اس کو سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا تو وہ حکمت عملی سے دلائل کے ساتھ جو سمجھا سکتا ہے وہی سمجھائے خالی آپ بولیں گے نا مدنی چینل پر ہم نے سنا ہے تو ہو سکتا ہے ان کو غصہ آ جائے یہ بھی آپ کو بتا دوں ہر فرد مدنی چینل پر آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں ہے ناراض بھی ملیں گے آپ کو ہم لوگ مطلب یہ نہیں کہ ظاہر کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو نفس کو جھٹکے دیتی ہے باتوں کا تو وہ اچھی نہیں لگتی اب جو ڈاکٹر چیٹنگ کرتا ہوگا جس کو میں نے ابھی سفید ڈاکو بولا کیا اس کو پیار آ گیا ہوگا مجھ پر کہ یہ اچھا آدمی یار مجھے اس نے دو دو ٹکڑے دیے دو دو ٹکڑے نہیں بولتے لیکن اس نے مجھے صحیح صحیح لقب دیا اور آج سے میں سفید ڈاکو ہوں ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا بلکہ میرے اپنے اندر تو وہ بھناتا ہوگا نا غصے میں آ گیا ہوگا نا کہ یار یہ ہم کو ایسی بولا بولی کرتا ہے تو یہاں کی بولا بولی قبول کر لو اور توبہ کی بولی بول لو آخرت میں بچ جاؤ گے ورنہ پھر کہیں کے نہیں رہو گے ہر فرد ہماری بات ماننی ضروری نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مچھلی تناول فرمائی ہے اور سردیوں میں کیا مچھلی کھانے کے فائدے ہیں
تناول فرمائی یعنی
کھائی
یہ میں سائل محترم سے پوچھ رہا ہوں مدنی ہے بتا سکتے ہیں
تناول فرمائی یعنی کھائی
سبحان اللہ تناول فرمائی یعنی کھائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھائی ہے الحمدللہ اس کا واقعہ خاص کر اپنے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیش عسرہ یہ جنگ کا نام ایک نام یہ بھی جیش ٹیلے جتنی یعنی پہاڑی جتنی مچھلی یہ دریا نے باہر ڈال دی تھی اور اس مچھلی سے انہوں نے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے بیل بیل جتنے تو این آکس بیل 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 جتنے تو ٹکڑے کاٹے اور اس کی پسلی کی ہڈی اتنی بڑی تھی کہ اس سے سامان رکھ کر اونٹ گزارتے تھے اونٹ گزر جاتا تھا تو اتنی بڑی ہڈی تھی تو گوشت کتنا ہوا اس میں اور سائز کتنی بڑی ہوگی تو یہ حضرت سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی کرامت ہے یہ ان کی کرامت سے یہ کیونکہ بہت یعنی کہ تنگی آ گئی تھی کھجوریں تھوڑی تھی تو ایک ایک کھجوریں دن بھر میں ایک کھجور ملتی تھی مجاہد کو چوس کے وہ اس کا گزارا کرتے تھے اس سے تو اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت دی پھر یہ مچھلی کا کچھ حصہ یہ مدینہ شریف بھی لائے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مسئلہ دریافت کیا انہوں نے کہ اس وقت میں اضطراری حالت میں تھے تو خیر تو مسئلہ دریافت کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ہے کچھ ہاں تو پھر آپ نے لی اور کھائی وہ مچھلی اس مچھلی کو نوازا تو وہ کھائی مطلب حلال ہے کہ دریا سے نکل کر جو مچھلی مر جائے وہ حلال ہے اور دریا میں جو مر کر الٹی خود بخود مر جائے قدرتی موت دریا میں مچھلی مر کر الٹ جائے الٹی ہو جائے وہ حرام ہوتی ہے باقی کسی سبب سے وہ دریا میں بھی مری ہے اگر جیسے زخمی ہو گئی تو بھی وہ حلال ہے باہر نکل گئی تو باہر نکل آئی تو وہ حلال ہے مر گئی تو مرے گی باہر تو پانی کے بغیر مچھلی جیتی نہیں ہے زندہ نہیں رہتی کچھ نہ کچھ دیر کے بعد وہ کوئی زیادہ دیر زندہ رہتی ہے کوئی کم لیکن مر جاتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
یا سیدی آج اسلامی ماہ کی پہلی شب ہے تو کیا آج رات سورہ ملک پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟
ہاں اگر چاند دیکھ کر سورہ ملک کو پڑھے یہ لکھا ہے تو 30 آیتیں سورت الملک میں تو پورا مہینہ جو ہے وہ مطلب اس کا امن کے ساتھ گزرے گا. یہ نیا چاند دیکھ کر سورت الملک کی تلاوت کی جائے سارا مہینہ سختیوں یعنی بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ الکریم. حوالہ تفسیر روح المعانی. اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ 30 بار 30 ٹائم سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف کی سورت کی تلاوت کرے. خدا چاہے تو سارا پورا مہینہ امن سے گزرے. اس کا حوالہ جواہر خمسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے کہ کیا پریگننٹ عورت یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟
وہ تو اگر کوئی نیک یعنی کہ دیندار ڈاکٹر جو خوف خدا والا ہو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھے گی تو اس کو یا اس کے بچے کو خطرہ ہے یا اس کو خود شدید تکلیفیں محسوس کرتی ہے سجدہ نہیں کر پاتی تو ایسی کوئی صورت پیدا ہو نا تب بھی کسی عالم سے مشورہ کر لیا جائے کہ ایسی صورت میں اگر وہ مفتی صاحب اجازت دے دیں. ہر مسجد کا امام جو عالم نہیں ہوتا ہر عالم مفتی نہیں ہوتا کسی مفتی سے مشورہ کر لیں اور وہ اجازت دیں تو پھر بھلے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. اپنی مرضی سے ایک دم شروع نہیں کر دینا چاہیے کرسیوں پہ نمازیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابراہیم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ دوران نماز نظر پڑی کہ شلوار یا پینٹ کا جو پائچہ ہے یہ فالٹ ہے تو کیا نماز پھر نئے سرے سے شروع کریں گے؟
نماز تو پوری پڑھیں گے اور بعد میں اس کو دہرائیں گے واجب الادا ہوگی اور اشارے سے اگر وہ پائچہ درست ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں کے ایسے اشارے سے جو عمل کثیر نہ ہو دیکھنے والے کو یوں نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اگر وہ تھوڑا ہلانے سے دھکا دینے سے وہ ہٹ جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے اور نماز اگر مقرر تحریمی شروع ہوئی ہے تو وہ قرات تو ختم نہیں ہوگی نماز تو دوبارہ پڑھنی ہے اس کو. تاہم یہ کہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے اس میں فولٹ رہ گیا نماز میں تو وہ اس کو دور اس کو کرنا ہوگا دوران نماز جبکہ عمل کثیر جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسا فیل نہ کرنا پڑے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ نماز کی اصلاح کے لیے؟
جی یہ ہے موجود اس طرح کی جزیات
یہاں یہ چاہے عمل کثیر کرنا پڑے درست کرے گا؟
نہیں بس وہ اس طرح کی اس کو صحیح کر لے گا اور پھر آخر کے اندر نماز کو دہرائے گا وہ دوبارہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا جان آپ نے واپسی کب آنا ہے؟
واپسی آپ
اور میں آپ آئیں گے تو آپ ماں کے میسج کر لیجیے گا
ماشاءاللہ. یہ میرے دونوں پوتے ہیں حاجی عبید رضا حاجی رضا کے بیٹے ہیں یاد کرتے رہتے ہیں مجھے کب آؤں گا میں انشاءاللہ رجب شریف کا چاند کراچی میں دیکھوں گا یہ نیت ہے میری انشاءاللہ. مدنی مذاکرے بھی چاند رات سے شروع ہو ہی رہے تو ہو سکتا ہے پہلے ہی آ جاؤں مطلب چاند رات سے ورنہ چاند رات کو تو میرا وہاں ہونا مدنی مذاکرے میں ہے نا ہے. اللہ کرے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ترکیب بن جائے. پل کا بھروسہ نہیں ہے کل کا بھروسہ نہیں ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اللہ ایمان سلامت رکھے جان بھی سلامت رکھے. 6 مدنی مذاکرے کنٹینیو انشاءاللہ 6 تک. یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہوتے ہوئے یہ 6 تاریخ کو حضور خواجہ غریب نواز کا عرس شریف ہوتا ہے، چھٹی شریف. اجمیر شریف میں خاص کر دھوم دھام ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سردیوں میں اکثر لوگ چادر اوپر لے کر نماز پڑھتے ہیں، گرم چادر، تو اس میں ہاتھ جب ہم باندھتے ہیں چادر کے باہر باندھ سکتے ہیں یا چادر کے اندر بھی باندھ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے.
اب اس طرح آپ ایک چادر میں خود کو لپیٹ لینا یہ تو مکروہ ہے، خطرے کے وقت زیادہ سخت مکروہ، لیکن یہ کہ یہ اور کپڑے تو پہنے ہوئے ہوتے ہوں گے، سردی کے چادر میں اس نے اپنے آپ کو اس طرح لپیٹا ہے. مفتی صاحب دیکھیے کیا فرما رہے ہیں.
اس طرح لپیٹ لینا کہ ہاتھ بالکل اندر پیک ہو جائیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر جانور وغیرہ کو حملہ کر دیتا ہے یا کوئی بھی حملہ کر دے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ عین وقت پہ ہاتھ نکال بھی نہیں سکے گا. تو چاہے وہ اندر ایک ہی چادر اس نے لپیٹی ہوئی ہو یا کپڑوں کے اوپر چادر لپیٹی ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں اس طرح ہاتھ اندر باندھنے کی اجازت نہیں کہ نکال ہی نہ سکے. ہاں اگر ویسے ہی وہ اندر رکھتا ہے اسے اور نکالنا اس کے لیے آسان ہے، جیسے سردی میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھے اور پھر اس کو چادر کے اندر باندھ دیتے ہیں، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے.
عام طور پہ اس طرح تو پیک کرتے نہیں ہوں گے، کیونکہ رکوع میں بھی تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے.
ایسا ہی ہوتا ہے حضور کے
سجدے میں،
ایسا ہی ہوتا ہے.
بندھا ہوا ایسا چادر میں سجدے میں کیسے جائے گا؟
باہر اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ یہ جیسے کہ ہم نے اوپر اگر شال ڈالی ہے، گرم شال ڈالتے ہیں تو بعضوں کا جیکٹ اور جیکٹ کے اوپر بھی گرم شال ڈالنی پڑتی ہے، اور اس کو بھی بعضوں کا جو اوپر سے لینا پڑتا ہے، تو ہاتھ کو جیسے کہ شال کے اندر ہی لینا پڑتا ہے، ورنہ ہاتھ جیسے سن سے ہو جاتے ہیں نا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ رکوع میں گھٹنے پر بھی اس کو ہاتھ رکھنے ہیں اور سجدے میں بھی اس کو ہاتھ تو باہر ہی نکالنے، تو وہ چادر کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن قیام میں بسا اوقات چادر کے اندر اس کو ہاتھ اس طرح لینے کی قیام میں حاجت رہتی ہے کہ اس کے ہاتھ سن ہونے کا اندیشہ رہتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تعویذات لینے کے لیے جاتے ہیں تو تعویذات لینے والوں کو اشارے نہیں معلوم ہوتے، ہم ان کو اپنا مسئلہ سمجھا نہیں پاتے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے آپ تعویذات والوں کو فرمائیے کہ وہ بھی اشاروں کا کورس کر لیں.
آپ آپ ان کی مدد کر دیا کریں نا، جب آپ نے سوال ان کا پہنچا دیا تو ان کو تعویذ بھی تو آپ پہنچا سکتے ہیں نا. سارے تعویذ والے کورس کرنا ہم رکھیں گے تو یہ تو بھاگ جائیں گے یار، دنیا بھر میں بستے لگے ہوئے ہیں، پھر تعویذات والے بھی ہیں تعویذات والیاں بھی ہیں، ان سب کو کورس کروانا تو ظاہر کہ ممکن نہیں ہے. اور ان کے پاس یہ ڈیف جائیں گے کتنے تعویذ لینے والے، تو جب یہ دوسرے پھر ڈاکٹروں کیا کرنا ہے، ڈاکٹروں کو بھی یہ کورس کرانا پڑے گا، یہ بیمار بھی تو بےچارے ہوتے ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے، ڈاکٹر بھی ان کی سمجھتا تھوڑی ہوگا، تو کوئی نہ کوئی نارمل آدمی جاتا ہوگا نا جو ترکیب بنائے ڈاکٹر سے، تو یوں ہی مطلب یہ بھی ان کے پاس بھی چلا جائے تعویذ والوں کے پاس. البتہ کہ یہ تعویذ والوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی والے ہیں نا یہ، تو کہ اگر یہ کورس کریں اور ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی دیں اور نیکی کی دعوت کا کام کریں تو واقعی یہ اچھا ہے، جو ہر وقت تو تعویذ دینا نہیں ہوتا، اس کا مخصوص وقت ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے اور دین دنیا کے بہت سارے کام یہ کرتے ہوتے ہیں تعویذات دینے والے بھی، تو ایک کام یہ بھی کر لیں نیکی کی دعوت دینے کا. 12 دینی کام تو سبھی کو کرنے ہیں، جتنی بھی مجلسیں بنی ہوئی نا، کوئی بھی مجلس والا یہ نہ سمجھے کہ میں تو بھائی وہ تعمیرات کی مجلس تو میرا کام یہ، میرا کام اجتماع میں جانے کا نہیں ہے، میرا کام مدنی قافلے میں سفر کرنے کا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہر مجلس والا جو ہے، چاہے وہ مجلس تعلیم کا ہو تو ڈاکٹرز مجلس کا ہو تو مجلس خدام المساجد والا ہو، جو بھی ہو، یہ 12 دینی کام سب کے لیے ہیں، 8 دینی کام صحیح بہنوں کے لیے ہیں. اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ یہ آٹھ دینی کام کرے گی یہ نہیں کرے گی، یہ بارہ دینی کام کرے گا وہ نہیں کرے گا، یہ صرف فلاں مجلس کا ہی کام کرے گا، اور اس پر پابندی ہے کہ خبرداری اجتماع میں نہ آئے، یا وہ ہفتہ وار رسالہ یہ بھی بارہ دینی کام میں سے ایک کام ہے، یہ نہیں پڑے گا بھائی، اس کا کام تو مطلب وہ فلاں مجلس سے یا اپنی مجلس سنبھالے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہر جنت میں جانے والا کام ہم نے کرنا ہے، اور وایا مدینہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ کریم.
حضور یہ ماشاءاللہ آپ نے
جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے.
صلی اللہ علی محمد. امیر سنت نے جو بھی توجہ دلائی ہے اس میں یہ بات تمام ذمہ داران کو یاد رکھنی بھی ہے، جیسے یہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، تو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علاقوں سے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں، اس طرح شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی اپنے اپنے شعبوں سے بھی اسلامی بھائیوں کو تیار کر کے، جیسے شعبہ تعلیم کا اگر اجتماع ہے تو صرف شعبہ تعلیم والوں کو اپنے اس اپنے شعبہ تعلیم کے اجتماع کے لیے تیاری نہیں کرنی ہوتی، وہ ان کا ایک خصوصی اور ایک ایکسکلوسیو ایونٹ ہونا الگ ہے، لیکن ان کو ایک ایگزامپل دیے میں نے شعبہ تعلیم کی، اب انہیں ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی، ہفتہ وار اجتماع میں بھی، مدنی قافلوں میں بھی، تمام تر چیزوں میں بھی انہیں اپنے شعبوں کے اسلامی بھائیوں کو ان بارہ دینی کاموں میں اور ان اجتماعات میں ہفتہ وار یا ماہانہ بنیادوں پر یا روزانہ کی بنیادوں پر، جیسے مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ ہوتے، تو ان میں ان کو سب بھی ترغیبیں یا تراکیب کرنی ہوتی ہیں، یہی ہر شعبے کے لیے یہ اگزامپل ہے کہ انہیں اپنے شعبوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے.
سوال یہ ہے کہ یہ اسلام بھائی یہاں جو مقامی ہے الحمدللہ وہ مجھے جائے نماز میں لانا بھول گیا تھا وہ دے کر گئے، کہ جائے نماز موٹا ہے یعنی یہ کافی موٹا ہے، لیکن اس پر کھڑے ہو کر بندہ یعنی کھڑے ہوگا لیکن سجدہ اس پر دے گا اس جگہ پر، تو کیا ایسی صورت میں یہ تو بڑی کپڑا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جائے نماز تو موٹا ہے لیکن سجدہ جہاں پاؤں وغیرہ گھٹنے پر آئیں گے وہ تو موٹی جگہ پر ہے لیکن سجدہ باریک جگہ پر آئے گا باریک کپڑے پر، کیونکہ نیچے یہاں پر فرش بھرا ٹھنڈا ہے،
سجدے کے
اس وجہ سے نمائی فرمائیے
اس پر سجدہ کرے گا تو اتنا زور نہیں لگانا پڑے گا، ورنہ یہ موٹا قالین جو ہے جیسا آپ دکھا رہے ہیں مسلح، تو اگر یہ اس میں پیشانی اتنی جم جاتی ہے کہ اب دبانے سے نہیں دبے گی پیشانی تب بھی سجدہ تو ہو جائے گا اس پر، وہ کپڑے پر آسانی ہوگی، اور کپڑا بھی ہٹا لیا جائے اور خالی فرش پر زمین پر نماز پڑھ لی جائے جبکہ کوئی رکاوٹ وجہ نہ ہو تو مستحب ثواب زیادہ ملے گا، یعنی کچھ بچھائے بغیر نماز پڑھنا سجدے کی جگہ پر کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو خالی زمین ہو فرش تو اس پہ ثواب زیادہ مستحب ہے. ہاں سردی لگ رہی ہے خود نزلہ ہے آپ کو یا مطلب زمین پر وہ نہیں دل جمتا دل لگتا نہیں ہے تو اس وجہ سے بچھا رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بچھا رکھا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک مستحب پھر مستحب چھوٹے گا بلا وجہ اگر کچھ سجدے کے لیے بچھایا ہوا ہے سجدے کی جگہ پر اگر بچھایا ہوا ہے تو، لیکن گناہ نہیں ہے نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ہم فرماتے ہیں کہ مبلغ کو بیان دیکھ کر کرنا چاہیے تاکہ وہ غلطیوں سے بچا رہے، کیا اسی طرح دعا بھی مبلغ کو اجتماعات وغیرہ میں دیکھ کر کروانی چاہیے تاکہ اس پر کسی قسم کا حکم شرعی نہ لگ جائے؟
شاید یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیان جہاں دیکھ کر کرنے کا کہا گیا ہے تو کیا دعا بھی دیکھ کر کریں؟ تو دعا دیکھ کر کرنے کا تو نہیں کہا گیا کہ دعا میں وہ شرعی مسائل تو بیان نہیں کیے جاتے، دعا تو پھر وہ اپنی نماز کے بعد بھی آدمی مانگتا ہے، اپنے چپکے سے گھر میں بھی مانگتا ہے دعا، تو پھر یہ تو ہر جگہ دیکھ کر کیسے کرے گا؟ اگر شرعی غلطیاں کرتا ہے دعا میں، عربی دعائیں جیسے پڑھتا ہے اور معنی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایسے اس کے حروف ادا ہوتے ہیں، تو پھر ان کو نہ پڑھے، اپنی مادری زبان میں دعا کرے، اور ویسے بھی دعا میں دل کے جو جذبات ہیں ان میں دعا کرنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے میرے پیارے مرشد، آپ کے بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، راستے پہ چلتے وقت نجاست کے اوپر پیر پڑ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، میرے استاد سب کے لیے دعائے مغفرت کی اور ایمان کی سلامتی کی دعا کی التجا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر.
نجاست میں پاؤں پڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، پاؤں پاک کر لے نماز پڑھنے کے لیے، پاؤں غیر پاک ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر السنت سے سوال ہے کہ اکثر ہمارے تاجر برادری سے یہ کسٹمر کو شکوا ہوتا ہے کہ آپ دیتے وقت کچھ اور کرتے ہیں اور کوئی سامان اگر واپسی کرنا ہوتا ہے تو آپ بالکل بیہیویئر اپنا چینج کر لیتے ہیں، تو ایسا ہمارا کرنا کیسا؟ جبکہ ہم اکثر ان کو کہتے ہیں کہ آپ سامان کے بدلے میں سامان لے لیں، پیسے واپس نہیں ہوں گے، تو وہ اکثر ہم سے اس بات کی شکایت کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے لیے شرعی رہنمائی بتا دیجیے.
ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ جب گاہک کو مال دینا ہوتا ہے تو بڑا نرم رویہ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جیسا آپ نے کہا ایسا بالکل ہوتا ہوگا. اخلاق کیا تو مسلمان کے سب کے ساتھ اچھے ہی ہونے چاہیے اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ راہ واپس لینے کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر کسی چیز کا سودا ہوا اور اس چیز میں کوئی ایسا فالٹ بھی نہیں ہے یا ہے تو گاہک کو پتا ہے، سودا مکمل ہو گیا، گاہک لے کر چلا گیا، اب وہ آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ مجھے میرے پیسے واپس دے دو، تو دکاندار اس کا پابند نہیں ہے کہ اس کو لے لے اور پیسے دے دے، لیکن اس کو یہ احسان کرنا چاہیے، لے لے گا اس کا دل رکھ لے گا تو ثواب ملے گا. اگر یہ نہیں اس کا لیتا اور نہ اس کو جھاڑتا ہے نہ برا بلا بولتا ہے بلکہ ویسے ہی معذرت کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یا اگر یہ کہتا ہے کہ اب میں اتنے پیسے میں تم دینا چاہو تو دو، تو یہ ایک نیا بزنس نیا سودا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی اگر میں واپس تو نہیں لوں گا کہ سودا تو مکمل ہو چکا، اب اگر آپ چاہتے ہو تو یہ میں اتنے میں آپ سے خرید سکتا ہوں، تو اگر وہ دینا چاہے تو ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ظلم یا غلط نہیں ہے. اگر اتنی حد تک ہے سوال جو میں سمجھ سکا ہوں تو اس کا یہ جواب میرے ذہن میں یہ آیا. اب اس میں کوئی چکر بازی اگر ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابو داؤد ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی لغزش دفع کر دے گا. اقالہ غالب نے اقالہ یہی ہے نا کہ اس کو مطلب ہے کہ جتنے پیسے کا لیا تھا اتنے پیسے اس کو دے کر وہ چیز اس سے لے لے. مفتی صاحب مزید فرمائیں.
جی جی اقالہ یہی ہوتا ہے.
جی جی
اقالہ یہی ہوتا ہے
جی
کہ جو قیمت
اکالا کر لے یعنی کہ جتنے کا دیا تھا اتنے پیسے دے کر اسے وہ چیز لے کر اس کا دل خوش ہوگا. اور یہ حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کی لغزش اس کی خطا دفع کر دے گا. لغزش صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج چاند رات ہے جمعہ دل اخرا کی، اور آج ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین حافظ ملت حضرت الحاج حضرت قبلہ حافظ عبد العزیز صاحب محدث مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بھی ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ دین کی بڑی خدمت کی، اور آپ کے ہی آپ کی طرف ہی منصوبے الجامعۃ الاشرفیہ اس میں بھی آپ نے ایک عرصے تک خدمت کی، اور اب بھی آپ کے شاگرد جو ہیں علماء یہ موجود ہیں، اور یہ اچھے عالم اور متقی پرہیزگار عالم گزرے ہیں، ان کی مطلب باقاعدہ سیرت پر کتاب یا کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جن میں سے اصول برکت کے لیے ایک حکایت پیش ایک واقعہ تو سناتا ہوں جو ہمارے لیے عبرت کے لیے بہت اچھا ہے. کہ جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے ان کے لیے سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سمجھو کہ کوئی کمرہ ہے اور اس کمرے میں آسائش ہے، عمدہ بچھونا، عمدہ لباس، فرنیچر، بہت مطلب ہے کہ اس میں اچھا انتظام ہے آرام کا، اور تمہیں کوئی کہہ دے کہ یوں تو سب اس میں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک سانپ دیکھا گیا تھا، آپ سو جائیں آپ کو کبھی بھی نیند نہیں آئے گی. حالانکہ اتنا بہترین کمرہ آسائش والا، مگر ایک سانپ کا خوف آپ کو سونے نہیں دے گا، بھاگنے پر مجبور کرے گا. تو نماز نیند میں قضا ہو جاتی ہے اور آنکھ نہیں کھلتی، اور اس طرح کے جو ہیلے کرتے ہیں لوگ، یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ قبر کے سانپوں اور بچھوں سے تم کو ڈر نہیں لگتا. ایک ظاہری سانپ، ویسے کوئی اگر غلط ویسے ہی کہتے نا اس میں سانپ میں نے دیکھا تھا تو میرا خیال آدمی وہ گھر کا ٹیا پانچا کر دے، اڑا اڑی کر دے کہ وہ بھائی وہ کہتا ہے گھر میں سانپ آ گیا تھا، چاہے اس نے اسے جھوٹ موٹ بولا ہو اور چلا گیا ہو بول گئے. تو قبر کا سانپ یہ دنیاوی سانپوں سے خطرناک، اور قیامت کا وہ جہنم کا سانپ اس سے خطرناک. عذاب کے سانپ تو خطرناک ہی ہیں، ایک سے ایک ہیں. اللہ پاک ہم کو اپنے عذاب سے بچائے اور نمازوں کی توفیق دے. اور آپ رحمت اللہ علیہ ایک حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے قول ہے کہ مطلب آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. انہیں زمین کے اوپر دین کا کام کرے خوب، خوب علم دین کی خدمت کریں، نیکی کی دعوت کی دھوم دھام کریں، اور زمین کے نیچے ایمان سلامت لے جا کر اللہ کی رحمت سے سو جائیں، آرام ہی آرام ہے. سارے کا خلاصہ یہی بنے گا، خالی کوئی دنیا اکٹھی کرے بھی کام ہے زمین پر، اور معاذ اللہ اب ایمان بھی برباد ہو جائے پھر زمین کے اندر آرام کیسا، آرام کا نام و نشان نہیں ہوگا پھر زمین کے اندر. تو جو نیک کام کرے دنیا میں اور پھر زمین کے نیچے اس کو آرام ملے گا. تیرے کام پر ابھارنے کے لیے کہ دین کا کام کرتے رہو، علم دین کی خدمت کرتے رہو، سنتوں کے ڈنکے بجاتے رہو، تو قبر میں انشاءاللہ چین سے سونا ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے ایک سوال عرض ہے. میں ایک اے سی مکینک ہوں، گرمیوں کے سیزن میں ہم لوگ پرانے اور خراب اے سی نہایت سستے داموں خرید کر ٹھیک کرتے ہیں، اور بازار میں ڈیمانڈ کو دیکھ کر کئی گنا منافع پر چند روز کی زبانی گارنٹی دے کر فروخت کر دیتے ہیں، کیا ہمارا ایسا کرنا درست ہے؟
اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ پرانا اے سی انہوں نے لیا اور اس پر کچھ کاج کر کے وہ سیکنڈ ہینڈ کہہ کر اگر دیتا ہے اور بیچتا ہے اور نفع اپنا لیتا ہے اپنی مرضی کا، اور دونوں طرف سے کوئی دیکھے طے ہو جاتا ہے سودا، اس نے کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا ہے کہ بھائی یہ یوں ہے تو یہ اس کی کوئی کوالٹی ایسی بتائی جھوٹ بول کر، اور آپ کو پتا کہ ایسی کوالٹی تو ہے نہیں اس کی، یا نیا کر کے بیچا تب تو گناہگار ہے. تو اگر اس کو یہ بولتا کہ سیکنڈ ہینڈ ہے اور یہ اتنے دن میں اگر خراب ہو گیا تو میں بنا دوں گا میں بیٹھا ہوں، اس طرح اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح اے سی بیچنے میں، جبکہ اس میں اور کوئی چالاکی یا دھوکے والی صورت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کیا بے جان چیزوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ جس طرح سے جانداروں کو کہا جاتا ہے کہ نظر لگ گئی نظر ہو گئی، تو کیا بے جان چیزیں جیسے ہماری گاڑی وغیرہ ہے، گھر وغیرہ ہے، کیا اس کو بھی نظر سے بچانا چاہیے؟
جی ہاں، بے جان چیزوں کو بھی نظر لگتی ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، کم کسان لوگ ہیں، فارمر ہیں، اور ہمیں اپنے کھیتوں پر نظر بد کا ڈر رہتا ہے کہ نظر لگ جائے، کسی کی بری نظر لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی میں ہڈیاں رکھنے کا ارشاد فرمایا، کھیت میں ہڈیاں رکھ لو. تو اس سے ٹوٹکے کا بھی ایک ثبوت ملتا ہے کہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی مطلب ہے کہ جبکہ شریعت نے جن ٹوٹکوں سے منع نہ کیا ہو، وہ ٹوٹکے جو بزرگوں میں رائج ہوتے ہیں، بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہڈیوں کا یہ اسی میں آئے گا، ٹوٹکا چٹکلا جس کو بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کب آئیں گے اور کیا یہ مجتہد ہوں گے؟
یہ ابھی کچھ نشانیاں تو باقی ہیں قیامت کی، قرب قیامت، قیامت کے قریب ان کے بھی آنے کا تذکرہ ہے، اور وہ ضرور تشریف لائیں گے، اور بے شک وہ مجتہد ہوں گے اور مجتہد مطلق ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور امام کی یہ تقلید نہیں فرمائیں گے، خود مجتہد ہوں گے. البتہ اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جو کچھ اجتہاد کریں گے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ہوگا. اس دن واضح ہو جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب تھا، طریقہ جو تھا، تو وہ یعنی کہ حق. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ والدین اپنی بیٹیوں کے لیے جو جہیز کا سامان، رقم یا سونا بنواتے ہیں، تو کیا اس پر بھی زکات ہوگی؟
اگر والد نے سونے کا بنایا کچھ سے بیٹیوں کی نیت سے، اور ابھی اس کی ملک میں بیٹی کے ملک نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی زکات میں کاؤنٹ تو ہوگا کہ ابھی تو والد کی ملک میں یا والدہ کی ملک میں، جس کی بھی. اور اگر بیٹی کو دے دیا اس نے، تو بیٹی کو دینے کے بعد جب زکات کے شرائط اگر پائے گئے اور بیٹی اس کی مالکہ بن چکی ہے، تو اس پر بھی زکات تو آئے گی. یہ نہیں کہ ہم شادی کے لیے رکھ لیے تو ایک زکات معاف ہو گئی، یا سونے چاندی کے زیورات پہننے کے لیے رکھے تو معاف ہو گئی، یا عورتیں بولتی ہیں ہم کماتے تھوڑی ہیں جو ہم زکات دیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے، کمانا بھی شرط نہیں ہے، شرائط میں سے یہ شامل نہیں ہے کمانا. آپ کو ہی کسی نے مطلب دس لاکھ روپے دے دیے گفٹ، کمایا نہیں آپ نے، اور سال گزر گیا، اس پر حاجت اصلیہ سے وہ زائد ہے، شرائط پائی گئی، تو زکات تو دینی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی سروس نہیں کرتا یا میں مطلب کماتا نہیں ہوں، دینے پڑیں گے، چاہے وہ معذور ہو جائے، نہ بھی نہ ہو، کوئی بھی ہو، زکات تو دینی پڑے گی فرض ہونے کی صورت میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے کوئی شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک
اللہم
سبحانک
اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلى الله
على محمد.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ امیر اہل سنت سے جنات کے بارے میں سوال جواب. پاکستانی اسلامی بھائی 30,94,601 پاکستانی اسلامی بہنیں 10,17,254 اوورسیز اسلامی بھائی 28,800 اوورسیز اسلامی بہنیں 20,506 مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,61,161 17 دسمبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1 ابتر کا مطلب بتائیے. جواب جس کی نسل آگے نہ چلے. سوال نمبر 2 حسنین کریمین کے نام کس نے رکھے. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے. سوال نمبر 3 سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق کس علاقے سے ہے. جواب کندھار سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت غلام یاسین پیپلی والا ابو داؤد کاشف اتاری جہلم ام بلال رضا لالا موسیٰ محمد امین قادری فیصل آباد سید رضا اتاری چشتیاں شریف ہمشیرہ سید امیر علی اتاریہ کراچی بنت صابر اتاریہ اسلام آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سید رضا اتاری چشتیاں شریف. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
ناظرین سے جو مزید سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیے جائیں اور یہ سوالات جو ہے وہ نیکسٹ سیٹرڈے جو اذان عشاء تک آپ ہمیں بھیج سکیں گے. سوال نمبر 1 جہنم کے خازن کا نام بتائیے. سوال نمبر 2 احادیث مبارکہ میں جن لوگوں کو عقل مند کہا گیا ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتائیے. سوال نمبر 3 برستی بارش میں دعا مانگنا کیسا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائے سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ نیکی
کی راہ پلانا
دیکھتے رہیے
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ